على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا وقال تبارك وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين حضرات مجھے آج کی اپنی گفتگو کا آغاز دو معذرتوں سے کرنا پڑ رہا ہے. ایک معذرت تاخیر سے آغاز پر کہ ہماری آج کی گفتگو نہایت خلاف معمول وقت سے 10-12-15 منٹ بعد میں شروع ہو رہی ہے, اور دوسری معذرت پیشگی ہے کہ چونکہ آج بعض اہم اور متعدد امور پر گفتگو کرنی ہے لہذا آج تاخیر ہی سے بات ختم ہوگی, اس کے لیے آپ حضرات ذرا ذہناً تیار ہو جائیں. مجھے اس مسجد میں جمعے کے اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے جہاں تک میرا اندازہ ہے 10 سال پورے ہو گئے, اور ان 10 سالوں کے دوران مجھے یاد نہیں ہے, لیکن میں قسم نہیں کھا سکتا اس لیے کہ حافظہ انسان کا غلطی کر سکتا ہے, بہرحال مجھے یاد نہیں ہے کہ یہاں کبھی میری گفتگو کا آغاز تاخیر سے ہوا ہو. جو وقت معین ہے یا میں یہاں نہیں ہوتا تو بات دوسری ہے, ورنہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہاں تقریر کا آغاز ہی تاخیر سے ہوا ہو. آج کچھ غیر معمولی سے معاملات پیش آ گئے جس کی وجہ سے یہ چند منٹ جو ہے تاخیر ہوئی ہے, پہلی معذرت اس کی ہے, اور دوسری جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں آج چونکہ چند امور پر گفتگو ہے اور وہ ضروری امور ہیں لہذا شاید ہماری یہ بات کچھ تاخیر ہی سے ختم بھی ہو. اگرچہ جو سلسلہ ایک کلام تھا جو پچھلے جمعے میں چل رہا تھا اس کے اعتبار سے تو مجھے جو شریعت بل اس وقت ہمارے ملک میں زیر بحث ہے اس کے بارے میں گفتگو کرنی تھی, لیکن اس ہفتے کے دوران ایک بہت ہی لرزہ خیز اور نتائج و عواقب کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ بہت تباہ کن ایک واقعہ ہے کہ جو پیش آیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے مضر اثرات سے اور اس کے آگے نتائج و عواقب جو ہیں ان کے ظہور میں آنے سے اس قوم کو محفوظ رکھے. اگرچہ تخریب کاری اس ملک میں کافی عرصے سے جاری ہے اور ہمارے 3 صوبے تو اس کی گرفت میں ہیں, سب سے بڑھ کر صوبہ سرحد ہے, پھر یہ کہ بلوچستان اور پھر سندھ, ان 3 صوبوں میں ایک عرصے سے تخریب کاری کا عمل جاری ہے. پنجاب میں بھی ہتھوڑا گروپ جو ایک سنسنی خیز قسم کے قتل کے واردات کا ارتکاب کرتا رہا ہے، وہ بھی جہاں تک محسوس ہوتا ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ بحثیت مجموعی پنجاب اس سے تاحال محفوظ تھا. نمبر دو یہ کہ اگرچہ کچھ فرقے وارانہ کشیدگی اور فرقے وارانہ فسادات اس سے پہلے بھی چھوٹے موٹے اس ملک میں ہوتے رہے ہیں، شیعہ سنی کچھ خلف اشعار جو ہے خاص طور پر محرم کے دنوں میں ہو جاتا رہا ہے، پہلے بھی اس مرتبہ وہ قدر زیادہ تھا، شدید تھا. پھر یہ کہ بادشاہی مسجد کا ایک حادثہ پیش آیا تھا جس میں وہ بھی جو دو مذہبی گروپ ہیں ان کے مابین ایک تصادم تھا، وہ بھی بہت افسوسناک بات تھی. لیکن یہ کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے جمعیت اہل حدیث کے جلسے میں بم کا دھماکہ اور اس سے 7 یا 8 قیمتی جانوں کا ضائع ہو جانا اور 70-80 افراد کا اس میں زخمی ہونا، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ علامہ احسان الہی ظہیر وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو اس ملک میں بہت معروف ہے مذہبی سطح پر بھی اور سیاسی سطح پر بھی. تو ایک مذہبی جماعت کا اجتماع اور اس میں اس طرح کا بم کا دھماکہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں نتائج و عواقب کے اعتبار سے تو دونوں فیکٹرز شامل ہو سکتے ہیں کہ اسے سیاسی رنگ بھی دیا جا سکتا ہے اور اسے خالص مذہبی اور فرقے وارانہ رنگ بھی دیا جا سکتا ہے، اور یہ ملک و ملت اور مذہب کے اور دین کے دشمنوں کے لیے ایک سنہرا موقع ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے. لیکن وہ مکر ہوں مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، آخری اختیار اور آخری جو فیصلہ کرنے کا جو اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے کیے کچھ نہیں ہو سکتا. وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ نہ چاہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ دشمنان ملک و قوم اور دشمنان دین و مذہب کی سازشوں کو ناکام بنائے. اور اس حادثے کا جہاں تک تعلق ہے تو واقعہ یہ ہے کہ مذمت کے لیے مناسب الفاظ میرے پاس موجود نہیں، اس پر جو بھی صدمے کا اظہار کیا جانا چاہیے، رنج و غم کا اظہار کیا جانا چاہیے، اندیشہ یہ ہے کہ اس پر زبان اگر کھلی تو پھر وہ کہیں حدود سے تجاوز نہ کر جائے. تو میں احتیاط ہی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس پر صرف اپنی طرف سے ایک احتجاج یہاں رجسٹر کرا رہا ہوں اپنے اور آپ سب حضرات کی طرف سے، اور یہ کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ وہ جلد از جلد اور بلا تاخیر اس معاملے کی ہنگامی بنیادوں کے اوپر تحقیق کرائے اور جو مجرم ہوں انہیں بہت عبرتناک سزا دی جائے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ تخریب کاری کے اتنے واقعات ہوئے، آج تک کسی ایک ملزم کو بھی کوئی عبرتناک سزا نہیں. ایسے ایسے حادثے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ بتایا بھی جاتا پکڑے گئے ہیں تخریب کار پکڑے گئے ہیں، لیکن ان تخریب کاروں کا انجام کیا ہوا، انہیں سزا کیا دی گئی؟ یہ جو ہمارا نہ معلوم کوئی حکومت کی مصلحتوں کا معاملہ ہے، یہ حکومت کی کمزوری ہے، وہ کوئی بیرونی دباؤ کے تحت ہے کہ اگر خارجی عناصر ان معاملات کے اندر ملوث ہیں تو ان خارجی عناصر کو اگر سزا دینے میں اور برسر عام لانے میں اگر کوئی اندیشہ ہے کہ کوئی ملکی سطح پر کچھ ممالک سے تعلقات خراب نہ ہو جائیں، یہ مختلف عوامل ہو سکتے ہیں. لیکن ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں کا عدالتی نظام، وہ انگریز کا بنایا ہوا عدالتی نظام، اس میں یہ ایک صلاحیت ہے یا یوں کہنا چاہیے کہ اس کے اندر ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ وہ ربڑ کے مانند کھسکا چلا جاتا ہے. اس میں تحقیق در تحقیق اور بیان در بیان اور اس کے بعد امکانات کو، ایک ایک امکان کو اچھی طریقے سے کھنگالنا اور چھاننا اور پھٹکنا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ دیر ہوتی چلی جاتی ہے اور جو سزا کا اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. عبرت انگیزی جو ہے وہ در حقیقت اسلام میں جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں، جو حدود اور تعزیرات کا نظام ہے، اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ عبرت انگیزی کا ہے کہ سزا ایک کو ملے لیکن ہزاروں اور لاکھوں کو اس سے عبرت حاصل ہو جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اگرچہ اس دنیا میں کہا جاتا ہے کہ اسلام کا نظام تعزیرات و حدود جو ہے وہ بڑا وحشیانہ ہے اور بڑا پرمیٹیو ہے اور بڑا ظالمانہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں جو حکمت ہے وہ یہ ہے. جدید ہمارے جو بھی نظریات ہیں اس میں ایک بات اگرچہ علمی طور پر صحیح ہے لیکن اس سے نتیجہ انہوں نے جو نکالا ہے وہ غلط ہے. علمی طور پر یہ بات صحیح ہے کہ جرم جو ہے وہ ذہنی اور نفسیاتی طور پر مریض انسان سے سرزد ہوتا ہے. یہ بات تو غلط نہیں ہے. یقیناً ایک نارمل انسان، ایک صحت مند انسان جو ذہنی اور نفسیاتی اعتبار سے صحت مند ہوگا وہ جرم کا ارتکاب نہیں کرے گا. تو یقیناً جرم کا ارتکاب جہاں کہیں بھی ہوتا ہے کوئی نہ کوئی نفسیاتی اور کوئی نہ کوئی ذہنی پیچیدگی اس میں موجود ہوتی ہے. نفسیاتی پیچیدگی کہہ لے، جذباتی امیچورٹی کہہ لے، ذہنی ناپختگی کہہ لے، یہ ساری چیزیں تو اس میں ہیں. لیکن یہ کہ اب اس پلی پر ان کے ساتھ ہمدردی کرنا اور اس میں یہ کہ سزاؤں کو کم کرتے چلے جانا، یہاں تک کہ جیلوں کو بھی بہترین ان کے لیے آرام گاہیں بنا دینا کہ وہاں جائیں، جیسے کہ امریکہ میں ہے بہترین ان کے لیے وہاں پر ماحول ہے، آرام سے ہر طرح کا عیش و آرام وہاں میسر ہے، جیسے ہسپتال ہوتا ہے ویسے ہی گویا کہ وہاں ان کا جیل خانہ ہے. اس سے جرائم کی پھر پشت پناہی ہوتی، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی. تو اسلام نے در حقیقت اس بات کو، تو اسلام کی تلقین بھی یہ ہے کہ مجرم سے تمہیں تمہارے اندر نفرت نہیں ہونی چاہیے، مجرم سے ہمدردی ہونی چاہیے، لیکن مجرم کو سزا سخت سے سخت دینی چاہیے تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو جائے. ہمارے نزدیک تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہاں کسی کی زندگی آج آپ نے کسی جرم کی پاداش میں اللہ نے جو حدود مقرر کیے ہیں اگر لے بھی لی تو آخرت کی زندگی تو ختم نہیں ہو رہی. اگر اس نے صدق دل سے توبہ کی ہوگی اور دنیا میں بھی اس کے جرم کی سزا اسے مل گئی ہوگی تو آخرت کی سزا سے وہ بچ جائے گا، وہاں سے اس کی نجات ہو جائے گی. تو اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے جو دنیاوی معاملہ ہے، ہمارے معاشرتی معاملات ہیں، ہمارے دنیا میں امن و امان کے قیام کا مسئلہ ہے، اس کے تقاضے کو زیادہ مد نظر رکھا ہے شریعت اسلامی نے کہ جرم پھیلنے نہ پائے، جرائم کی حوصلہ افزائی نہ ہو، مجرمین کی حوصلہ افزائی نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ سزا ایسی دی جائے کہ جس سے دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور عبرت حاصل ہو جائے. کہ اگر کسی اور کے ذہن میں بھی کوئی نقشہ بن رہا ہو اور کوئی ارادہ جو ہے ابھی پروان چڑھ رہا ہو تو نپ دی ایول ان دی بڈ، اس ارادے کو اور اس نقشے کو وہیں کے وہیں جو ہے وہ دبا دینے پر مجبور ہو جائے اس کو دیکھ کر. اسی لیے میں نے آج آپ کے سامنے جو آیات پڑھی ہیں، ایک تو سورہ فرقان کے آخری رکوع کی آیات، یہ آیات اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ پہلی آیت میں اللہ تعالی نے تین عظیم ترین گناہوں کو جمع کر دیا ہے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، سب سے بڑا جرم جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جائے، شرک. یہ تو انسان کی سوچ کو، اس کی ذہنیت کو، ہر چیز کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. انسان جو ہے وہ حیوان ہو جاتا، پھر انسان نہیں رہتا، شرف انسانیت سے محروم. جب وہ اپنی ہی جیسی بلکہ اپنے سے کمتر مخلوق کے سامنے سر جھکاتا ہے، اشرف المخلوقات اللہ نے اسے بنایا، لیکن یہ کہ وہ اپنے سے کہیں کمتر مخلوقات کے سامنے سر جھکاتا ہے اور سجدے کرتا ہے اور دنڈوت کرتا ہے اور ان سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے، تو گویا کہ ایک ایسا شخص اپنے شرف انسانیت سے خود مستعفی ہو گیا، اس نے انسانیت سے استعفی دے دیا، اپنے مقام کو خود اس نے کھو دیا. تو یہ تو اکبر الکبائر کہنا چاہیے، تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ، جس کے بارے میں دو مرتبہ آیا ہے سورہ نساء میں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کو تو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس سے کم تر گناہ وہ جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا، یعنی بغیر توبہ کے. توبہ تو اگر کوئی شخص شرک سے بھی کر لے گا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن بغیر توبہ کے بھی بقیہ گناہوں کی اللہ تعالیٰ نے امید دلائی ہے کہ میں چاہوں گا تو خاص اپنے فضل و کرم سے اب خود معاف کر دوں گا. یہ بھی اگرچہ کھلا لائسنس نہیں ہے لیکن امید دلائی گئی ہے، اس لیے فرمایا لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہے گا وہ دوسرے گناہ جو ہے ان کو بخش دے گا، لیکن شرک جو ہے وہ ہرگز معاف نہیں ہوگا. یہ اتنا بڑا جرم. نمبر دو جرم ہے والذین لا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، ٹھیک نہیں آواز بالکل، اور وہ لوگ کہ جو نہیں قتل کرتے کسی انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے. انسانی جان بہت محترم ہے. ایک خطبے میں الفاظ، اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بھی مروی ہیں کہ ایک بندے مومن کی جان، اس کی جو بھی حرمت ہے وہ کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ہے اللہ کی نگاہ میں. تو اس سے اندازہ کیجئے کہ جیسے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں حضور نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اللہ نے تم پر تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزت اور آبروئیں جو ہیں وہ حرام کر دی ہیں، کا حرمت یوم کم ہاگا و بلد کم ہاگا و شہر کم ہاگا، جتنی حرمت اس جگہ کی ہے جہاں تم اس وقت کھڑے ہوئے ہو، یعنی وہ کیا حرم کی سرزمین جس سے مقدس سرزمین اور کوئی نہیں ہو سکتی، جتنی حرمت اس کی ہے، جتنا یہ آج کا دن ہے، وہ خطبہ جو ہے یا 9 ذی الحج کا ہے یا 10 ذی الحج کا ہے، یا تو عرفات میں دیا گیا ہے اس لیے کہ مختلف روایات آتی ہیں اور خطبے جمع ہو گئے ہیں کچھ، حضور نے عرفات میں بھی خطبہ دیا تھا، پھر منا میں بھی اگلے روز کہ جو یوم النہر ہوتا ہے اس میں بھی خطبہ دیا ہے، تو دونوں دن نہایت عظیم دن ہے، تو جتنی عظمت اور جتنی حرمت اس دن کی ہے، جتنی حرمت اس مقام کی ہے اور جتنی حرمت اس مہینے کی ہے، وہ ذی الحج کا مہینہ، اتنی ہی حرمت ہے اللہ نے جو قرار دی ہے مسلمان کی جان اور آبرو اور اس کے مال کی، یہ ہے اس کی حرم اللہ، اللہ نے جس انسانی جان کو محترم قرار دیا ہے الا بالحق، ہاں حق کے ساتھ وہ جان لی جا سکتی ہے، قتل عمد کی سزا کے طور پر، اگر یہ کہ مقتول کے وارثین اسے معاف نہیں کرتے قاتل کو، یا اس سے وہ خون بہا لے کر اس کی جان بخشی نہیں کرتے، تو وہ جان کے بدلے جان، نفس بالنفس، جان کے بدلے جان لی جائے گی۔ اسی طریقے سے جو رجم کی سزا ہے، شادی شدہ مرد ہو عورت ہو اور وہ زنا کا مرتکب ہو، اس کے لیے سزا رجم ہے، وہ بھی موت ہے، اور وہ خاص موت ہے کہ پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کیا جائے۔ تیسری یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں قتل ارتداد کا جو جرم ہے، مرتد ہو کر دوسروں کو بھی گویا کہ اسلامی ریاست کے لیے کے خلاف ان کے اندر جراثیم پیدا کرنا کہ وہ بھی بغاوت پر آمادہ ہو جائے، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے اور اس کی سزا بھی قتل ہے۔ اور چوتھی شکل یہ ہے کہ کوئی محارب ہو کافر اور وہ حالت جنگ کے اندر اس کی جان لی جا سکتی ہے۔ یہ چار صورتیں ہیں اسلامی شریعت میں کہ جس میں کسی انسان کی جان لی جا سکتی ہے۔ پانچویں ایک صورت ابھی بعد میں آئے گی جو میں عرض کروں گا، لیکن اس میں لازماً وہی شکل نہیں ہے، بلکہ ایک صورت اس کی بھی قرار دی گئی ہے اور وہ آج کی آیت میں آئے گی، وہ میں ابھی عرض کر دوں گا۔ اس وقت یہ سمجھیے کہ شرک کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ قتل ناحق ہے۔ والذین لا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور تیسرا، اب یہ بھی چونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ شرک تو وہ چیز ہے کہ جو شرف انسانیت ہی کو ختم کر دینے والی ہے، یہ جو جان کا احترام ہے اگر کسی معاشرے سے ہٹ جائے تو امن و امان ختم ہو جائے گا، انسانی تمدن کی جڑ کٹ جائے گی۔ انسان مل جل کر رہنے والا حیوان، دنیا میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ متمدن حیوان ہے انسان، اب تمدن کی بنیاد یہی تو ہے، مل جل کر ہم کبھی تو رہ سکتے ہیں کہ مجھے آپ سے کھٹکا نہ ہو، آپ کو مجھ سے کھٹکا نہ ہو، تبھی تو مل جل کر رہیں گے۔ تمدن کی جان یہی ہے، ایک دوسرے کے جان اور مال اور عزت و آبرو کا احترام، اگر یہ نہیں ہے تو تمدن جو ہے اس کی جڑ کٹ گئی۔ اور تیسری شے وہ ہے کہ جو تمدن کو فاسد کر دیتی ہے، اس کے اندر یوں سمجھیے کہ وہ کیفیت جو سنڈاس کی کیفیت ہوتی ہے، جہاں گندگی جمع ہوتی ہے، وہ کیفیت ہو جاتی ہے انسانی معاشرے کی، جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے۔ ولا یزنون، اور تیسرا جو سب سے بڑا جرم ہے وہ ہے زنا۔ تو یہ تین ہے کہ جو اس سورہ فرقان کی آیت میں جمع کر دیے گئے، یہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عصاما۔ فرمایا جو کوئی بھی ان میں سے کسی جرم کا ارتکاب کرے گا، کوئی کام کرے گا ان تین کاموں میں سے، تو فرمایا وہ اس کی پاداش اس کو مل کر رہے گی، اللہ تعالی کی طرف سے اس کی سزا جو ہے اسے لازماً ملے گی۔ اور وہ کیا ہے؟ یضاف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، قیامت کے دن اس پر عذاب دگنا چوگنا کر دیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس سے پہلے بھی عالم برزخ میں بھی اس پر عذاب جاری رہے گا، ورنہ یضاف کے کوئی معنی نہیں ہوگے۔ اور یہ مقام قرآن مجید میں وہ ہے کہ جہاں سے عذاب قبر کا ثبوت قرآن سے مل رہا ہے، یضاف له العذاب یوم القیامۃ، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا چوگنا کر دیا جائے گا، بہا دیا جائے گا۔ وہ یخلد فیہ مہانا، اور اس میں وہ رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، خلود، جہاں سے نکلنے کا کوئی امکان نہیں، نہایت ذلیل و خوار و رسوا ہو کر رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ تو یہ جرم جو ہے، اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ تین جرائم میں درمیانہ جرم جو ہے وہ ہے قتل ناحق۔ اسی پر یہ سورہ مائدہ کی آیات ہیں جن کی طرف آج توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، اور اس میں جو کوتاہی ہماری حکومت سے ہو رہی ہے اس کی طرف بھی توجہ مبذول کرانی پیش نظر ہے. فرمایا من اجل ذلک، کی سورہ مائدہ کی آیات ہیں، آیت 32 سے لے کر اور آیت 32 اور 33 طویل آیات ہیں. یہ تو دو ہی آیتیں، یہ ہیں دو ہی آیتیں وہ ہیں جو میں نے وہاں سورہ فرقان کی آپ کو سنائی ہیں. من اجل ذلک، اسی باعث، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے یہ چیز بنی اسرائیل پر لکھ دی تھی، لازم کر دی تھی، یعنی یہ تورات کے اندر جو مضمون آیا ہوگا اس کا اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بات ہم نے واضح کر دی تھی کہ قتل ناحق جو ہے وہ اللہ کی نگاہ میں کتنا بڑا جرم ہے. اس کو یوں سمجھو، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی النفس، کہ جس شخص نے بھی کسی انسانی جان کو قتل کیا بغیر تو جان کے بدلے کے، نہیں، یہاں تو یہ شکل ہے کہ قتل کے قصاص میں قتل کیا جا رہا ہے تو بات دوسری ہے، وہی ایکسیپشن جو میں بیان کر چکا ہوں، او فساد فی النفس، یا زمین میں فساد کو روکنے کے لیے اگر انسانی جان جو ہے وہ لی جائے تو وہ بھی ایک اس کا جائز ہوگا، جیسا کہ قتل مرتد کا میں نے آپ کو بتایا، وہ بھی در حقیقت اسلامی ریاست کے خلاف سازش کا دروازہ بند کرنے کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے ایک تدبیر ہے جو عطا فرمائی گئی. اسی طرح یہ جو رجم کی سزا ہے یہ بھی انسانی معاشرے میں اخلاقی سطح پر فساد کو روکنے کے لیے یہ رجم کی سزا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اسی فساد کی ایک تیسری شکل ہے جو آگے آئے گی اگلی آیت میں، وہ میں عرض کروں گا. تو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی النفس، دو تو مستثنا کیفیات ہیں، یا تو جان کے بدلے جان لی گئی تب بھی ٹھیک، اور یا فساد کو روکنے کے لیے جان لی گئی تب بھی ٹھیک. اسی طرح جب اسلام کے غلبے کے لیے کفار کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو جو غلبہ کفار ہے یا غلبہ کفر ہے وہ سب سے بڑا فساد ہے، اس لیے کہ وہ توحید کے بجائے شرک کی حکومت ہے، جو سب سے بڑا فساد اور سب سے بڑی بغاوت ہے اللہ کے خلاف، تو وہاں بھی انسانی جان کا، انسانی خون کا بہانہ جو ہے وہ جائز ٹھہرا. تو یہاں فرمایا گیا کہ جان کے بدلے جان یا فساد کا راستہ روکنے کے لیے جان لینا، ان دو کے سوا اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا تو اللہ کی نگاہ میں یہ ایسے ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس شخص نے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا. یہ بات میں بیان کر چکا ہوں، در صرف یہ کہ اسلوب کا فرق ہے، پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا کہ معنی دار کہ انسانی تمدن کی جڑ کے اوپر اس نے پیشہ کرایا ہے، انسانی تمدن کی بنیاد یہی ہے، احترام جان و مال و آبرو، ایک دوسرے کے جان مال اور عزت و آبرو کا احترام، یہ تمدن کی اساس ہے، تمدن کی بنیاد ہے. اگر کسی نے ناحق قتل کیا انسان کو تو گویا کہ انسانی تمدن کی جڑ پر پیشہ چلایا ہے. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور اگر کسی محسن انسانیت نے، یہ انسانیت کا محسن ہوگا وہ شخص، اگر اس نے کسی انسانی جان کو بچایا، یعنی قتل کے راستے میں، قتل ناحق کے راستے میں مزاحم ہوا، اس نے ایسی تدبیریں اختیار کی کہ جس سے یہ قتل ناحق کا جو ہے راستہ رک سکے، اس کا سد باب ہو سکے، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو یہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے پوری نوع انسانی کو بچا لیا ہے، نوع انسانی کے تمدن کی بنیادوں کی حفاظت کی ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اب یہ بنی اسرائیل کے بارے میں ایک تبصرہ ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے، جن میں سے ایک بینہ یہ بھی ہے کہ اس قدر واضح تعلیم ہم نے ان کو دے دی تھی، ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، اب یہ ان کی بدبختی کا اشارہ کیا جا رہا ہے، ان کی بدقسمتی ہے، بے نصیبی ہے کہ ان تعلیمات کے آنے کے باوجود بھی ان میں سے بڑی تعداد میں لوگ وہ ہیں جو زیادتی کرتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، ایک دوسرے پر زیادتی کے مرتکب ہوتے ہیں. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، اب آ رہی ہے وہ بایت جس کا میں نے حوالہ دیا ہے کہ قتل کی ایک شکل اور بھی ہے، اور وہ ہے بد امنی، عام بد امنی معاشرے میں پیدا کرنے کے لیے اگر کوئی لوگ سرگرم ہو جائیں تو ان کی سزا بھی شریعت اسلامی کی روح سے سخت ترین سزا ہے، اس لیے کہ یہ بھی در حقیقت ایک انسان کے قتل کر دینے سے کہیں بڑھ کر ہے یہ معاملہ کہ ایک بد امنی پیدا کر دی، جسے آج کل ٹیرورزم کہا جاتا ہے. یہ ٹیرورزم، یہ تخریب کاریاں در حقیقت کیا ہے؟ یہ اسی تمدن کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے ہے، خوف و ہراس پیدا کر دیا جائے. آج بڑی بڑی حکومتیں یہ کام کر رہی ہیں دنیا میں، ہماری بدقسمتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے جس پر کوئی ظلم کیا گیا ہو، جیسے کہ یہ ہمارے فلسطینی بھائی ہیں، فلسطینی عرب، ان پر ظلم کیا گیا اور وہ اس طرح مجبور کر دیے گئے کہ انہیں دنیا کی توجہ کو اپنی طرف منعطف کرانے کے لیے انہوں نے اگر اسرائیل کے خلاف اور اسرائیلیوں کے خلاف اقدامات کیے، تو یہ قومی سطح پر ان کی ایک لبریشن موومنٹ ہے در حقیقت. وہ اپنی قومی آزادی کی تحریک اس کی سنگ میں چلانے پر مجبور ہو گئے کہ دنیا کی تمام سپر پاورز نے گٹھ جوڑ کر لیا ان کے خلاف، تو اب وہ کیا کریں. لیکن یہ کہ اس کے بغیر اگر کوئی شکل دنیا میں ہو رہی ہے، اور خاص طور پر کسی مسلمان ملک کے اندر یہ حرکت کوئی کر رہا ہے، نام نہاد مسلمان، ظاہر بات ہے یہاں جو بھی آ کر اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ نام نہاد مسلمان تو ہے، اگر وہ خاد کے ایجنٹ ہیں تو کون ہے؟ وہ بھی ظاہر بات ہے کہ روسی کو کسی کو نہیں بھیجیں گے وہ یہاں پر ایجنٹ بنا کر تخریب کاری کے لیے. وہ ہوں گے تو وہی جنہوں نے مسلمان ماؤں کا دودھ پیا ہوا ہے، مسلمانوں کے سے ان کے نام ہے، وہی ہوں گے جو یہاں آئیں گے تخریب کاری کریں گے. تو کسی مسلمان ملک میں، اسلامی معاشرے میں، اگر کوئی نام نہاد مسلمان اس گھناونے طرز عمل کو اختیار کر لے، اب اس کا حکم کیا ہے؟ فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یقیناً جزا اور بدلہ، اور یہاں جزا کا لفظ سزا کے معنی میں آ رہا، جزا اور سزا شے تو ایک ہی ہے، ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، اسی لیے مالک یوم الدین کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں، جزا و سزا کے دن کا مالک. تو انما جزاء الذین یحاربون اللہ، جو لوگ اللہ سے جنگ کر رہے ہوں اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہوں، اور دوسری شکل ویسعون فی الارض فسادا، اور وہ زمین میں فساد پیدا کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہوں، ان کی تخریب کاری کی یہ سازشیں ہوں صرف اس لیے کہ امن و امان ختم ہو جائے، کسی طریقے سے جسے آج کل ایک لفظ استعمال کیا جا رہا ہے ڈیسٹیبلائزیشن، کسی معاشرے میں اگر کوئی امن ہے، سکون ہے، تو اس کے اندر ایسی کیفیت پیدا کر دی جائے کہ ایک ہراس پیدا ہو جائے، بے اطمینانی پیدا ہو جائے، لوگ خائف ہو جائیں، تو پھر یہ ہے کہ جو بھی نظم ہے وہاں کا کسی بھی قوت کے لیے پھر آسانی سے اس کو درم برم کر کے اور نظام کو بدلنے کی شکل پیدا ہو جاتی ہے. تو فرمایا جو لوگ یہ کام کریں گے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، اور جو زمین میں فساد پیدا کرنے کے لیے، خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے، بدامنی پیدا کرنے کے لیے، اسلامی معاشرے کے امن اور سکون کو تہ و بالا کرنے کے لیے اگر وہ کوشش کر رہے ہو، تو ان کی سزا کیا ہے؟ اب سنیے کان کھول کر. میں چونکہ جو فلسفہ ہے اسلامی حدود اور تعزیرات کی پشت پر، اس کے بارے میں اصولی بات بیان کر چکا ہوں کہ وہاں دشمنی یا کوئی جو بھی مخالفانہ جذبات ہیں وہ افراد کے خلاف نہیں ہیں، مجرم سے تو ہمدردی ہی ہوگی. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو رجم کیا ہے، جب انہوں نے بار بار اقرار کیا کہ میں نے مجھ سے یہ بدکاری کا جو جرم ہے سرزد ہو گیا ہے، اقرار کیا بار بار، چار مرتبہ اقرار کیا، تو سزا تو ان کے اوپر جو ہے رجم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ ہمیشہ سے ایک اللہ کے دین کی ایک حد ہے حضور نے جاری کی. لیکن پھر یہ کہ اگر کسی کے زبان سے ذرا کلمہ توہین کا نکل گیا ان کے لیے، تو فوراً آپ نے بڑی شدت کے ساتھ جو ہے اس شخص کو آپ نے سرزنش کی، اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ جو توبہ اس نے کی ہے وہ تو میں صحیح الفاظ اس پر یاد نہیں ہے، حضرت مائس کے بارے میں بھی اور ایک غامدیہ خاتون، انہوں نے بھی جو اقرار کر لیا تھا اس جرم کا، انہوں نے بھی ندم کیا ہے. یہ دو اہم واقعات ہیں سیرت النبی میں جو ہمیں ملتے ہیں. تو ان دونوں مواقع پر حضور نے کچھ ایسے الفاظ کہے ہیں کہ انہوں نے جو توبہ کی ہے وہ اگر تمام مدینے والوں کے اوپر تقسیم کر دیں تو سب کے نجات کے لیے کافی ہو جائے گی. اب اندازہ کیجئے کیا حضور کو ان سے کوئی ذاتی دشمنی ہو گئی تھی؟ پتہ نہیں، ان سے تو ہمدردی ہے، ان کے ساتھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کے جذبات جو ہے وہ آپ کے الفاظ مبارکہ سے ظاہر ہو رہے ہیں. لیکن نہیں، اللہ کا حکم جو ہے وہ نافذ کرنا ہے، اور اس لیے نافذ کرنا ہے کہ در حقیقت پورے معاشرے کو بچانا ہے، پورے معاشرے کو اس کے زہر آلود اثرات سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے. جیسے آپ نے سنا، اللہ کرے کہ وہ بات جو اب آ رہی ہے وہی صحیح ہو، کہ جو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں مولانا احسان اللہ ظہیر صاحب کی کہیں ٹانگ نہ کاٹنی پڑ جائے، اس لیے کہ زہریلے اثرات کے جسم میں پھیل جانے کا اندیشہ تھا. اب یہ کہ اب اطمینان دلایا ڈاکٹروں نے کہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جسم کا عضو کاٹنا پڑتا ہے،
اس لیے کہ ہاتھ میں کوئی ایسی شکل ہو گئی ہے کہ زہر پھیل رہا ہے، تو جان بچانے کے لیے پورے جسم کو بچانے کے لیے جسم کے ایک عضو کی قربانی دینا، تو اس میں کوئی دشمنی نہیں ہے ڈاکٹر کو اس مریض سے کہ جس کا وہ بازو یا کام جو ہے وہ کاٹ رہا ہے، جسم سے علیحدہ کر رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہمدردی ہے اس کی خیر خواہی کے لیے. اسی طرح پورے معاشرے کی ہمدردی اور خیر خواہی اسی میں ہے کہ یہ سخت ترین سزائیں دی جائیں اور وہ جو گلا سڑا عضو ہے انسانی معاشرے کا اسے کاٹ کر پھینک دیا جائے تاکہ پورے جسم کو اور پورے جسد اجتماعی کو بچا لیا جائے. یہ ہے وہ حکمت در حقیقت جس کے تحت الفاظ نوٹ کیجئے، ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، کہ ان کو قتل کیا جائے. اور یہاں قتل کا لفظ نہیں آیا، تقتیل باب تفریل، جس کے معنی ہوں گے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائے. اس لیے کہ قتل ثلاثی مجرد سے آئے گا تو مجرد قتل کر دینا ہے، اور ایک ہے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں. ان یقتلوا او یسلبوا، یا انہیں سولی دی جائے. اب یہ سولی بھی جو ہے، یہ آپ کی پھانسی جو آج کل ہے یہ سولی نہیں ہے. یہ تو چونکہ مغربی فلسفہ یہ ہے کہ بس جان لینی بھی ہو اول تو وہ کیپیٹل پنشمنٹ کے حق میں ہی نہیں، وہاں کا ذہن تو یہ ہے کہ یہ آخری سزا تو دینی نہیں چاہیے. بڑی مشکل سے کہیں کسی ملک میں جب بہت ہی زیادہ جرائم جو ہے پھیلتے جا رہے ہیں تو اب کچھ تحریک چل رہی ہے کہ کیپیٹل پنشمنٹ جو ہے، یعنی یہ سزا جو ہے آخری کسی کی جان لینے کی، یہ بھی کسی شکل کے اندر اس کو تسلیم کیا جائے. لیکن اکثر و بیشتر جدید تہذیب کا ذہن یہی ہے کہ یہ سزا تو ہونی نہیں چاہیے. اور موت کی سزا دینی بھی ہو تو یا تو وہ الیکٹرک چیئر ہے، بیٹھے اور جھٹکا لگے اور پتہ ہی نہ چلے، اسے کوئی تکلیف نہ ہو اس کو، یا یہ ہے کہ اگر آپ نے پھانسی پر بھی لٹکایا تو اس میں بھی تکلیف کوئی نہیں، وہ ایک ہی جھٹکے کے اندر انسان کی جان جو ہے اور اس کے ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں. لیکن پرانے زمانے میں جو سزائیں تھیں، صلیب کیا تھی؟ زندہ انسان کو میخوں کے ساتھ گاڑ دینا. وہ صلیب جو آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے، گرجاؤں کے اوپر ایک لمبی سی وہ لکڑی ہے، اس پر ایک لکڑی جو ہے اس کے ٹاپ کے ساتھ جو ہے تقریباً آس پاس اس کو اس کے ساتھ کراس کر دیا گیا ہے. اب وہ جو کراس ہونے والی جو ہوریزونٹل بار ہے، اس پر دونوں ہاتھوں کو ان ہتھیلیوں کے اندر میخیں گاڑ کر اور اس لکڑی کے اندر ان کو وہ کر دینا، اور پاؤں جو ہے ان کو نچلی جو بار ہے جو بڑی لکڑی ہے وہ کھمبا اس کے ساتھ جو ہے گاڑ دینا. اب اس کے بعد وہیں وہ سسک سسک کر جان دے. یہ ہے صلیب. جس طریقے سے کہ رجم کی سزا جو ہے وہ کیا ہے؟ پتھر مار مار کر اور کسی شخص کو ہلاک کرنا. تو یہ واقعتاً جو بھی شخص دیکھے گا اس منظر کو اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. اور یہی چیز ہے کہ جو اصل میں پیش نظر ہے. اور یوں قتلوں کا لفظ بھی اسی لیے آیا ہے کہ میں کوئی ایک وار میں گردن اڑا دینے سے وہ بات نہیں بنتی ہے، کہ جو اس طریقے سے ٹکڑے کرنے کے اندر جو ہے انسان کے، اس سے جو لوگوں کو عبرت حاصل ہوگی. تو ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے بازو اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں، دائیں ہاتھ کاٹا جائے، بائیں ٹانگ کاٹ دی جائے، او ینفعوا من الارض، یا انہیں زمین ہی سے کہیں بے دخل کر دیا جائے، کہیں باہر بھیج دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے. اور یہ بھی اس کی مختلف فقہا کے ہاں تفاصیل مختلف ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس صرف اسے چھوٹ دے دی گئی. ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے کہیں اسلامی معاشرے سے دور لے جا کر قید کیا جائے، جیسے انگریزوں کے ہاں یہ جو کالا پانی کہلاتا تھا، یہ در حقیقت ایک قید کی ایک زیادہ گھناؤنی شکل ہے. کہ ایک قید تو یہ ہے کہ یہی لاہور میں کوئی شخص قیدی ہے تو آپ رشتہ دار اس کے مل رہے ہیں، چاہے ہفتے میں ایک دفعہ جا کر مل رہے ہیں، لیکن یہ کہ ان کا کوئی نہ کوئی رابطہ اپنے معاشرے سے رہتا ہے. یونفاؤ من الارض جو ہے کہ زمین سے وہ نکال دیے جائیں، اس ملک سے دور کر دیے جائیں. تو وہ کالے پانی کی سزا سمجھیے. بہبور دریائے شور، حب سے دوام بہبور دریائے شور جو انگریزی قانون کے دوران میں تھا، یہ سزائیں ہیں. ذالک لہم خزی فی الدنیا، اور یہ بھی ابھی ان کے لیے صرف دنیا کی رسوائی ہے. یہ رسوائی کے لفظ کو نوٹ کیجئے، یہ رسوائی در حقیقت یہ بھی عبرت پذیری کے لیے ہے. دوسرے لوگ دیکھیں کہ اس شکل کے اندر رسوائی ہو سکتی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں تو ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے، اس کا تو تم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ ہے وہ آیات جن سے اندازہ کیجئے کہ اسلامی قانون کیا چاہتا ہے. ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی خبر ہی نہیں ملتی. اتنے دھماکے سرد میں ہو چکے ہیں، کیا سزائیں دی گئیں، اور فرض کیجئے آپ نے بعض سزائیں ملتی ہے، اتنے ہزار روپے جو جرمانہ کر دیا گیا، تو وہاں تو معلوم ہوا 50,000 روپیہ تو ملتا ہے انہیں ایک دھماکے کا. آپ نے 10,000 جرمانہ لے لیا، اس میں سے 20,000 تب بھی 30,000 نیٹ پروفٹ ہے اس کے پاس جو باقی رہ گیا، یہ کیا سزا ہے جو آپ دے رہے ہیں؟ اس قسم کے جرائم کی سزائیں جو ہے وہ اگر اسلامی قانون ہو تو اس کی روح سے یہ سزائیں ہوں۔ جیسا کہ میں نے بات جو جلسے ہوئے ہیں اسی شریعت کی تنفیذ کے ضمن میں، شریعت بل کے ضمن میں، ایک مثال میں دیتا رہا ہوں کہ وہ جو حدیث ہے کہ اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلہ، اللہ کے حدود میں سے ایک حد کو بھی نافذ کر دیا جائے تو وہ 40 روز کی بارش سے زیادہ بابرکت ہوگی۔ اور یہ بارش جو ہے اپنے ہاں کا تصور نہ کیجیے، 40 دن کی بارش جو ہے وہ یہاں تو طوفان لے آئے گی، وہ عرب کے معاشرے کو ذہن میں رکھیے، پہاڑی علاقہ ہے اور پھر یا وہ بڑے ریگزار پڑے ہوئے ہیں، بارش اگر ہوگی تو کیا ہوگا، وہ پیاسی زمین، نہ معلوم کب کی پیاسی زمین سیراب ہوگی، تو پھر جو وہاں پر گلو گلزار جو ہے کھلیں گے اس کا آپ تصور کیجئے، جو برکات ظاہر ہوگی وہاں، وہ تباہی وغیرہ نہیں آیا کرتی، اس لیے کہ پہاڑوں پر سے پانی تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے اور صحرا میں جذب ہو جاتا ہے۔ یہ تو در حقیقت یہ جو زمینیں ہیں ہماری، یہاں کا جو سوائل ہے، یہ ہے کہ جو تیزی کے ساتھ جذب بھی نہیں کرتا اور پانی جو ہے وہ تیزی سے نکلتا بھی نہیں ہے، تو وہاں یہ ہلاکت ہے۔ لیکن یہ کہ اس قسم کے علاقوں میں، اب آج کل میں گیا تھا، پرسوں تقریر تھی وہاں بھی، یہ شریعت مہاد کا جلسہ تھا، تو وہاں تقریباً مہینے سے بارش ہو رہی ہے، لیکن وہ لوگ بڑے خوش تھے کہ وہ بارش جو ہے انٹرمیٹنٹ ہے، مسلسل نہیں ہے اور ہلکی بارش ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ کھاد برس رہی ہے آسمان سے، اس لیے کہ وہ پانی جو ہے کوئی اس میں تباہی نہیں، کوئی اس میں سیلاب نہیں، بارش ہو رہی ہے اور زمین کے اندر وہ پانی بڑے مناسب انداز میں جذب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو وہاں فرمایا حضور نے کہ جتنی برکت 40 روز کی بارش سے ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ برکت معاشرے کے اندر اجتماعی سطح پر ایک حد سے ہوگی۔ اس کی مثال میں نے عرض کی ہے کئی مرتبہ کہ ایک حد ہے یہ قتل خطا کی حد جو ہے، قتل خطا جو ہے غلطی سے کسی کا قتل ہو جانا، کسی کے ہاتھوں اس کا ارادہ نہیں تھا، وہ شکار کر رہا تھا، گولی چلائی تھی، ہرن کے اوپر لگ گئی کسی اور کو، یہ قتل خطا ہے۔ اس قتل خطا کے اندر وہ سزا نہیں ہے کہ اس کی جان لی جائے گی، اس لیے کہ اس کا ارادہ نہیں تھا، قتل عمد میں ہے وہ سزا جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ قتل خطا میں دیت ہے، دیت دینی پڑے گی، خون بہا دینا پڑے گا۔ اس دیت کا معاملہ ہمارے یہاں آیا بھی تھا، لیکن وہ عورت کی نسبیت اور مرد کی پوری دیت، اسی بحث کے اندر وہ اخبارات کے صفحے تو کالے ہو گئے لیکن نتیجہ کوئی نہیں نکلا۔ ایک بھی قانون جو ہے وہ صحیح طور پر اس دور میں، پورے 8.5 برس کا دور جو اس میں نافذ نہیں کیا گیا۔ بحثیں ہوئی اور بحثوں کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں پراگندگی پیدا کی گئی، اس کے سوا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ سعودی عرب میں اس وقت، یہ نہ سمجھیے کہ میں ان کے پوری نظام کے تائید کر رہا ہوں، وہ نظام اپنی جگہ پر ہے، جو کچھ ہے، جو کچھ لہو ہے اور جو ماں علیہ ہے وہ علیحدہ بحث ہے۔ لیکن ایک بات اسلامی قانون کے تنفیذ کی کہ اگر کسی شخص سے جو گاڑی چلا رہا ہو، کار میں ہے، ٹرک میں ہے، کسی بھی شہر میں ہے، اور اس سے کوئی آدمی مر گیا اس کے کار تلے آ کر، تو اس شخص کو اس وقت وہاں 80,000 ریال ہے وہ دیت، جو ہمارے ہاں کے اس وقت وہ 5 لاکھ روپے بن جائیں گے، کم سے کم 4 لاکھ، 4 لاکھ روپیہ اسے ہر صورت دینا پڑے گا، چاہے غلطی اس کی تھی یا نہیں تھی، یعنی یہ کہ اس نے کوئی ٹریفک رولز کی خلاف ورزی کی تھی یا نہیں کی تھی۔ ٹریفک رولز تو بنائے حکومت نے، اس کی پاداش حکومت وصول کرے گی، اس کی سزا حکومت دے گی۔ لیکن یہ جو قتل خطا کا قانون ہے، یہ تو اللہ نے بنایا ہے، اس کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ بادشاہ جو ہے، حالانکہ مونارکی ہے، وہاں بادشاہ ہے، مطلق العنان بادشاہ، لیکن بادشاہ کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کو معاف کر سکے۔ آپ کو بہت زیادہ ہمدردی ہے، اس کے ساتھ جائیے اور پیسے اس کی جگہ آپ دے کے آ جائیے۔ پیسے دیے بغیر کسی شخص کا وہاں سے چھوٹنا ناممکن۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے جو بھی بیٹھتا سٹیئرنگ پر وہ پوری طرح ہوشیار ہو کر بیٹھتا ہے، اسے پتا ہے کہ کیا نتیجہ نکلے گا۔ یہ تحقیق تو علیحدہ ہے کہ اس نے کسی ٹریفک رول کی خلاف ورزی کی ہے یا نہیں کی ہے، یہ علیحدہ ہوگی۔ اگر خلاف ورزی بھی ہے تو سزا حکومت دے گی، وہ اضافی ہے۔ لیکن مقتول جو ہے اس کا خون بہا، اس کی دیت جو ہے وہ دینی پڑے گی، جو 80,000 ریال ہے اس وقت۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے۔ اس کی وجہ سے یہ ہے، میں نے شاید پہلے ایک دفعہ بیان بھی کیا تھا کہ میں مدینہ منورہ میں، ابھی تو خیر وہ جگہ تقریباً وہ ساری عمارتیں گرا دی گئی، بڑی تنگ سی گلیاں سڑکیں تھی، وہاں ایک ٹیکسی ڈرائیور سے ایک کوئی بوڑھی عورت کا معاملہ صرف یہ ہوا ہے کہ وہ ذرا اس سے ٹکرا کر گر گئی اور وہ بھی سائڈ سے سیدھی ٹکرائی ہے، ایک عورت سائڈ سے وہ گاڑی کا اس کو دھکا لگا گر گئی، اس کو جو میں نے دیکھا ڈرائیور کو وہ اترا اور یا ام اور وہ اس کے پاؤں دبا رہا ہے اور ٹھیک کر رہا ہے، میں نے کہا بہت ہی یہاں کے لوگ جو ہیں یہ بڑے مہذب ہیں اور بہت ہی یہ ان کی تہذیب اور تمدن کے کیا کہنے ہیں. بعد میں مجھے معلوم ہوا یہ تہذیب و تمدن کا مسئلہ نہیں، یہ اسلامی قانون کا مسئلہ ہے. ذرا بھی اسے خراش آ گئی ہوتی تو اس کو تاوان دینا پڑتا، وہ تاوان پھر اسی کے مطابق کم ہوتا جائے گا، وہ 80,000 ریال نہیں رہیں گے، لیکن یہ کہ اس کے مطابق اسے تاوان دینا پڑے گا. یہ ہے اصل میں قانون، اسلامی قانون اگر ہو، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں اس وقت، اگر اس کے ضمن میں بھی یہ اسلامی قانون نافذ کیا جائے تو یہ حوصلہ شکنی ہو سکے گی ان معاملات کی، ورنہ یہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی. اور خدا نہ خواستہ، یہ میں اس میں خاص اس واقعے کے ضمن میں میں کوئی اپنی کسی قیاس آرائی کا یہاں پر جو ہے بیان نہیں کرنا چاہتا، طرح طرح کی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، کچھ لوگوں نے بڑی ناسمجھی سے اس میں کسی سیاسی یا مذہبی اختلاف کا بھی ذکر جو ہے وہ کر دیا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ اندر کے کسی بھی سازش کا معاملہ نہیں ہے، یہ وہی ایک بین الاقوامی سازش جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے مختلف اطراف سے ہو رہی ہے، یہ اسی کا یقیناً کوئی نہ کوئی شاخسانہ ہے. لیکن بہرحال اس کا اصل فیصلہ حکومت کرے گی، اس کی جو بھی انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں وہ کریں گی، اس کا ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، نہ ہمارے پاس ذرائع موجود ہیں. اور اس میں حتی الامکان ہر شخص کو اپنی زبان بند رکھنی چاہیے، ذرا سی بھی غیر محتاط جو ہے زبان کا اگر استعمال ہوگا تو اس سے خامخواہ جو ہے اور فتنے بڑھنے کا اندیشہ ہوتا چلا جائے گا. لہذا اس میں سکوت، البتہ یہ کہ دعا کی جائے، ایک تو یہ کہ جو بھی فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات جو ہے ان کو بلند فرمائے، اس لیے کہ یہ جو قتل ہے اس طرح سے قتل ہو جانا حضور کی واضح احادیث کی روح سے یہ شہادت کی موت ہے. ان کی خطائیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جرم میں بخش دی ہیں، جو بھی جرم دوسروں نے کیا ہے اس کا یہ انہیں نیٹ جو ہے پروفٹ مل گیا ہے کہ ان کی خطائیں معاف ہوئیں، بلکہ یہ کہ ان کے گناہوں کا اگر کوئی ہے تو بوجھ جو ہے ان پر جائے گا کہ جنہوں نے یہ اس قدر جو غلط کام کیا ہے. البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور پسماندگان کو صبر عطا فرمائے، ان کے لیے جو بھی مسائل اس سے پیدا ہو گئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بطریق احسن پورا فرمائے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جو اس وقت مجروح پڑے ہوئے ہیں مولانا احسان الہی ظہیر صاحب بھی اور دوسرے حضرات بھی، ان سب کو اللہ تعالیٰ صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس ملک میں اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھنے سے روکے اور دشمنان دین اور دشمنان ملک و قوم کی جو سازشیں ہیں اور ان کی ریشہ دوانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے اس ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین. دوسری بات جو مجھے آج عرض کرنی تھی وہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، وہ چونکہ جو شریعت متحدہ شریعت محاذ اس کے تحت یہ ایک ہفتہ منایا گیا، وہ ہفتہ آج ختم ہو رہا ہے 20 سے لے کر اور یہ 27 تک تھا، اس جمعے سے اس جمعے تک. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ کام ہمارا بس ختم ہو گیا ہے، یہ تو ہمیں آگے چلانا ہے، لیکن ایک خاص ہفتہ منایا ہے، اس میں متعدد جگہوں پر میں بھی گیا ہوں، تقریریں ہوئی ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا ابھی پرسوں میں کوئٹے میں تقریر کر کے آیا ہوں، شدید بارش وہاں اور سردی کا موسم، یعنی صورت یہ تھی کہ میں یہاں سے اگر گرم کپڑے نہ لے گیا ہوتا تو وہاں برا حال ہوتا. جب واپس آیا ہوں کل، چونکہ یہاں لاہور کی سیدھی فلائٹ نہیں تھی، وایا اسلام آباد آنا پڑا، تو پھر وہاں تو مجھے ایک جراب بھی اتار دینی پڑی، اور کوئٹے میں دو جرابیں پہننے کے باوجود میرے پاؤں جو ہے وہ یخ ہو گئے تھے، سردی تھی اور اس میں یہ کہ وہ ترشو بھی ہو رہا تھا. پھر بھی ہزاروں کا مجمع جو ہے میزان چوک کھلے میدان کے اندر وہ لوگ جمع تھے، اور متحدہ شریعت محاذ کے جو زعماء وہاں پہنچے تھے ان کی تقریریں سن رہے تھے. تو یہ ایک تحریک کی شکل انشاءاللہ بنے گی. جو الٹیمیٹم دیا گیا متحدہ شریعت محاذ کی طرف سے 27 رمضان مبارک کا، کہ اس میں ابھی تقریباً 2 ماہ جو ہے وہ باقی ہیں، اس میں اب ہمیں محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. مجھے چند مسائل پر اس کے ضمن میں گفتگو کرنی تھی لیکن اب اس کا وقت نہیں ہے. میں صرف یہ عرض کر دوں کہ شریعت بل، یہ جو بھی یہاں ایک مذاکرہ بھی ہوا تھا اس میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ صاحب پیش کیا گیا تھا کسی اور شکل میں، پھر اس میں ترمیمیں کر دی گئیں، پھر ان کے لوگ یہ ہر وقت کہتے ہیں کہ صاحب آپ اس میں کوئی اور ترمیم بھی اگر تجویز کریں تو ہم کر دیں گے. تو یہ چیز تو گویا کہ ان کا اپنا ذہن معین نہیں ہے. تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا، یہاں بھی عرض کر رہا ہوں کہ در حقیقت یہ جو ان کے حق میں جانے والی دلیل تھی، یہ کتنا ظلم ہے کہ اسے ان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. یہ ان کے خلوص کی دلیل ہے کہ وہ الفاظ کے چکر میں ہیں، یہ الفاظ کے چکر میں نہیں پڑنا ہے ہمیں. اگر کہیں کوئی اس کے اندر اصلاح تجویز کی جا سکے تو کسی عصبیت اور تعصب کی بنا پر اس اصلاح کو قبول کرنے سے انکار نہیں کرنا ہے. دو افراد نے پیش کی تھی, ایک مولانا سمیع الحق صاحب, یہ سینیٹر ہیں اکوڑا خٹک والے, دوسرے قاضی محمد عبداللطیف صاحب, ان کا تعلق جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے. ان دو حضرات نے وہ پیش کی, اس کے بعد کچھ اور حضرات نے, جماعت اسلامی نے بھی اس کے اندر اپنی تائید شامل کی. حکومت نے اسے بھیجا تھا نظریاتی کونسل کے پاس. اب نظریاتی کونسل حکومت کا ٹاپ کا ادارہ ہے, حکومت کے اپنے صدر صاحب کے نامزد کردہ لوگ اس میں بیٹھتے ہیں, اور تمام مذہبی فرقے جو ہیں ہمارے ملک میں ان سب کی ریپرزنٹیشن ٹاپ لیول پر اس میں موجود ہے. انہوں نے اس میں کچھ اصلاحات تجویز کی, کوئی بیسک انہوں نے اختلاف نہیں کیا, بعض جگہوں پر اصلاحات تجویز کی, اس کو بھی شریعت بل کے محرکین نے بھی اور معیدین نے بھی اس کو قبول کر لیا. پھر کچھ علماء کی طرف سے, کچھ اہل حدیث علماء کی طرف سے, کچھ اور جو دیوبندی مکتب فکر کے علماء تھے ان کی طرف سے باتیں آئی, انہوں نے اس کو بھی قبول کر لیا. اور اب بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم تو لفظوں کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے, اصل شے کیا ہے, کتاب و سنت کی غیر مشروط اور بلا استثناء بالا دستی, تینوں لیول پر, انتظامیہ پر بھی کتاب و سنت بالا تر, کوئی انتظامی فرق وہ پٹواری سے لے کر اور صدر مملکت تک کتاب و سنت سے بالا تر نہیں ہوگا. اسی طریقے سے مقننہ, کوئی مقننہ جو ہے کتاب و سنت کے خلاف قانون نہیں بنا سکتی. اسی طرح عدلیہ, وہ پابند ہے, اس کو قانون نہیں بنانا ہے, اسے اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے کرنے. تو یہ تین ہمارے اس دور میں جدید جو بھی تصور ریاست ہے اس میں یہ تین بڑے بڑے آرگنز ہیں, تین بازو ہیں اس آج کل کی ریاست کے, انتظامیہ, مقننہ اور عدلیہ. ان تینوں لیول پر غیر مشروط اور بلا استثناء کتاب و سنت کی بالا دستی, یہ مقصد ہے اس شریعت بل کا. اور اس میں جو بھی کوئی تجویز پیش کرے آئیں جمع ہو, ہماری تو انتہائی کوشش یہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اکثر معاملات میں میرا ان حضرات سے سیاسی اختلاف ہے جو وہاں شریک ہے اس میں اکثر لوگ, اور میں نے بارہا کہا ہے کہ سیاسی مسائل میں میری رائے مولانا احسان اللہ ظہیر کی رائے کے مطابق ہے, مولانا نورانی کی رائے کے مطابق ہے, ڈاکٹر مولانا فضل الرحمان کی رائے کے مطابق ہے, لیکن سیاست کو میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا اس مذاکرے میں, اس کو دین سے بالا تر نہ کریں. اصل میں ہمارے ہاں مغالطہ ایک چیز سے بالکل غلط نتیجہ نکالا جاتا ہے. علامہ اقبال کا وہ شعر کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, بالکل صحیح ہے, لیکن یہ کہ بعض لوگ اس کا مطلب شاید یہ لیتے ہیں کہ دین کو سیاست کے تابع کر دینا چاہیے, معاذ اللہ. میرے نزدیک تو سیاست کو دین کے تابع ہونا چاہیے. سیاسی رائے آپ رکھیں, جو بھی آپ کی رائے ہے, اس رائے کے لیے کام کرنے کے لیے کوئی سیاسی محاذ بنا ہوا اس میں شریک ہو جائے, کوئی مجھے اعتراض نہیں ہوگا, کام کریں اپنے طور پر, کریں کسی اجتماعی فرنٹ کے اندر شریک ہو جائے, لیکن دین کے نام پر اگر یہ ادارہ وجود میں آیا ہے, جسے میں نے بارہا کہا کہ اس موقع کی نزاکت کو اور اس کی اہمیت کو اور اس کی عظمت کو پہچاننا ضروری ہے, جسے ہمارے بعض تبلیغی بھائی کہا کرتے ہیں امر حاضر کا پہچاننا ضروری ہے, آج کا مسئلہ کیا ہے اور کون سی اہم ترین بات ہے اس کا پہچاننا ضروری ہے. یہ امر حاضر کی پہچان نہیں ہوگی تو بات وہی ہوگی جو حضرت مسیح کے الفاظ میں آئی ہے کہ مچھر چھانے جائیں گے اور سموچے اونٹ نکلے جائیں گے. جو اہم ترین مسئلہ ہے اس سے آپ نگاہ جو ہے وہ اپنی ہٹا لیں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اپنی قوت کو ضائع کریں گے. وہ امر حاضر, اس کو جو عظمت کو پہچاننا ہے وہ یہ ہے کہ 66 برس کے بعد یہ پہلا موقع آیا ہے بر صغیر پاک و ہند میں کہ خالص دینی مقصد کے لیے خالص دینی جماعتوں کا اتحاد ہوا ہے, اور وہ دینی مقصد جزوی نہیں ہے. ختم نبوت کے اوپر بھی یہ اس طرح کا اتحاد ہوا, لازمن ہوا. اس کا تعلق جو ہے وہ ایک عقیدے کے ساتھ اور عقیدے کے بھی ایک جز کے ساتھ ہے. اپنی جگہ اس کی عظمت اور اہمیت اور اس کے نتائج جو نکلتے ہیں پورے نظام پر وہ اپنی جگہ ہے, لیکن ہے کہ بہرحال وہ ایک عقیدے کا ایک مسئلہ تھا. یہاں یہ ہے کہ کتاب و سنت کی جو ٹوٹل سپریمیسی ہے, پوری بالا دستی, اس کے لیے جمع ہونا, اور اس میں یہ کہ اہل حدیث بھی ہیں, اس میں بریلوی مکتب فکر کے علماء بھی ہیں, اس میں دیوبندی مکتب فکر ہے, اس میں جماعت اسلامی ہے, پھر چھوٹی جماعتوں میں سے مجلس آرار ہے, ہماری تنظیم اسلامی ہے, اس طرح کی جماعت جو ہے سواد اعظم ہے کراچی کے, اس طرح سے مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کا جمع ہونا اور خالص دینی مقصد کے لیے. یہ یا تو سن 1920 میں جو جمعیت العلماء ہند بنی تھی, جس کے پہلے سال کے صدر تھے جنہیں اس وقت کہا جائے گا بریلوی مکتب فکر کے عالم, حالانکہ وہ میرے نزدیک غلط عنوان ہے, وہ فرنگی محل کے عالم دین تھے, وہ تھے اس کے سب سے پہلے جو صدر تھے. پھر 1920 میں اجلاس ہوا تو مولانا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ وہ اس کے صدر تھے. اس کے بعد بھی ایک دو سال تک وہ شان برقرار رہی ہے. ہوتے ہوتے پھر وہ جمعیت علماء ہند صرف دیوبندی علماء کی, اور دیوبندی علماء میں بھی خاص طور پر جو مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کے ہم خیال علماء تھے, پھر وہ ان کا ایک پلیٹ فارم بن گیا. لیکن ابتدائی دنوں میں 1919, 1920, 1921 یہ جو ابتدائی سال ہیں ان میں علماء دیوبند, علماء اہل حدیث, علماء فرنگی محل, علماء اجمیر, خیر آبادی مکتبہ فکر کے علماء, یہ سب لوگ اس میں چلے. اس طرح کا متحدہ محاذ جو ہے وہ اب 66 برس کے بعد وجود میں آیا ہے. ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کو تقویت پہنچائے, اس کے اندر اپنی رائے کو شامل کرے, اور دامے جرمے سخنے جو بھی اس کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے اسے تعاون کرنا چاہیے. البتہ یہ کہ اس کے ضمن میں ایک بات کہی گئی ہے جس سے کہ کچھ یہاں جو قانون کے پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, شعبہ قانون سے وکلاء ہوں, جج حضرات ہوں, ان کے ذہنوں میں کچھ ریزرویشنز ہیں جو اس وقت سامنے آئی تھی. وہ جو مذاکرہ ہوا تھا جنگ کے زیر اہتمام, اس کے ضمن میں کچھ آج عرض کرنا چاہتا تھا لیکن آج اس کا وقت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے میں میں اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. وہ ایک مسئلہ علمی نوعیت کا ہے اور اس پر ضرورت ہے کہ ذہنوں کو صاف کیا جائے. بات بالکل صاف ہے لیکن اس کے ضمن میں کچھ اشکالات ہیں, اور ان اشکالات کو دور کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فرض ہے اور ذمہ داری ہے. اس میں جو بھی خدمت ہوگی میں بھی سر انجام دوں گا. اب آخری اور تیسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ ہے انجمن خدام القرآن اور اس کے بعض منصوبوں سے متعلق. انجمن خدام القرآن ہم نے قائم کی تھی, بلکہ صحیح تو یہ ہے کہ کچھ حضرات نے قائم کی تھی. اس کی ترکیب یہ ہے کہ میں اس کا صدر مؤسس ہوں, لیکن یہ کہ جو لوگ جمع ہوئے جنہوں نے کہ پھر میرا دست و بازو بننا یہ قبول کیا کہ ہم اس کے ساتھ ہیں, اس کی قرارداد تاسیس شاید آپ حضرات کی نگاہوں سے گزری ہو کہ جو کام یہ شخص کر رہا ہے ہم اس سے متفق ہیں, ہم اس کے ساتھ شامل ہو کر اس انجمن کو اس کے کاموں کے اندر تعاون کے لیے ہم قائم کر رہے ہیں. یہ اس کی قرارداد تاسیس ہے. تو یہ 21 مارچ 1972 کو پہلے چند لوگ جمع ہوئے تھے. اس حوالے سے مجھے عرض کرنا ہے کہ اسے پورے 15 برس ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے مجھے. اما بنعمت رب کا فحدث, ابھی حال ہی میں ایک ہماری تقریب بھی سلسلے میں ہوئی تھی, میں نے وہاں بھی یہی اسی آیت کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی, آپ پر جو جو انعامات ہوئے ہیں ہمارے, جس جس طریقے سے ہم نے آپ کی دستگیری کی ہے, جن جن مراحل سے گزارا ہے, الم یجد کا یتیما فآوى ووجد کا ضالا فهدى ووجد کا عائلا فأغنى, یہ احسانات اللہ نے گنوائے. اگلی سورت میں پھر گنوایا احسان, الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. تین احسان وہاں ہے, تین احسان یہاں. ان دونوں سورتوں کے مابین جو آیت آتی ہے یعنی سورہ الضحیٰ کے آخر میں جس کے بعد سورہ انشراح آ جائے گی, وہ ہے اما بنعمت رب کا فحدث, اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو, اسے بیان کرو. اس میں ایک مفہوم تو یہ ہے کہ سب سے بڑی نعمت جو آپ کو اللہ نے عطا فرمائی وہ تو یہ نعمت قرآن ہے. نعمت ہدایت سے بڑی نعمت کوئی نہیں. ہر نعمت کا نعمت ہونا نعمت ہدایت کے ساتھ وہ مشروط ہے. دولت ہے اور ہدایت نہیں ہے تو وہ دولت نعمت نہیں, وہ زحمت ہے. اس میں انسان اللے تللے کرے گا, گلچرے اڑائے گا, یاشیاں کرے گا, بدماشیاں کرے گا, تو وہ دولت اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے گی. اگر اولاد ہے اور ہدایت نہیں, یہی اولاد سوہان روح بنے گی اس کا, یہی اولاد جو ہے آخرت میں اس کے لیے ہو سکتا ہے مزید عذاب کا ذریعہ بن جائے. اس لیے کہ نہ تربیت صحیح کرے گا, نہ انہیں صحیح راستے پر لائے گا, نہ خود صحیح راستے پر ہے. تو یہ چیزیں جتنی بھی دنیا کی دولتیں ہیں اور وہ سب نعمت بنتی ہیں جب نعمت ہدایت ہے, اور ہدایت کاملہ ہے یہ قرآن مجید. تو گویا کہ ایک حکم تو اما بنعمت رب کا فحدث کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ اے نبی, اس قرآن کا خوب چرچا کیجئے, اس ہدایت کو پھیلائیے, اسے عام کیجئے. یہ ایک نتیجہ ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے بھی اپنی زندگی کے 20 سال, بلکہ 21 سال اب پورے ہو چکے ہیں. اوائل سن 66 میں نے یہاں آ کر کام شروع کیا تھا لاہور میں, منتقل ہو گیا تھا میں اواخر سن 63 میں, جو جنگ ہوئی ہے پہلی ہندوستان پاکستان کی جنگ, بڑی جنگ سن 63 والی جنگ, میں اس کے فوراً بعد منتقل ہو گیا تھا. یہاں ایک مکان خریدا, اپنا مطلب اسٹیبلش کیا. سن 66 کے شروع سے میں نے یہ کام شروع کر دیا تھا. حلقہ مطالعہ قرآن کا قیام اور اس کے سلسلے میں بھاگ دوڑ، اور چھ برس تک یا پانچ برس تک سمجھیے وہ اس طریقے سے جاری رہا ہے۔ وہ حضرت روحانی کا جو شعر ہے کہ ہے مست سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، وہ بلا مطلب بھی جاری تھا اور یہ کام بھی جاری تھا۔ میں نے دارالشاعت الاسلامیہ قائم کیا، اس کے تحت جو ہے کتابوں کا سلسلہ، وہ بھی اسی لیے قرآن کی طرف، تعلیم و تعلم قرآن، درس و تدریس قرآن۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری توانائیاں جو ہیں اکثر و بیشتر، سن 71 کے بعد سے تو یوں سمجھیے کہ 100% میرا کوئی وقت کسی بھی دنیاوی کام کے اندر کوئی معاش کے لیے خرچ نہیں ہوا۔ اللہ نے میرے لیے بھی ذرائع پیدا کر دیے، مجھے آج تک کوئی فاقہ نہیں آیا، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ضرورت اکی نہیں رہی۔ جو بھی متوسط طبقے کا جو بھی ایک ہے سطح، اس کے مطابق میں بھی زندگی گزار رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ جو اپر مڈل کلاس میں صحیح، لوور مڈل کلاس صحیح، اس کی سطح پر میری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، لیکن یہ کہ میں نے اپنا کوئی وقت نہیں لگایا۔ میرا وقت اگر لگا ہے تو وہ صرف اس قرآن کے دعوت کو عام کرنے، اس کے پیغام کو پھیلانے میں لگا، جو بھی میرے اندر صلاحیت تھی، جس لیول کی تھی۔ تو میں اس اعتبار سے بھی آپ حضرات کے سامنے علی رؤوس الاشہاد اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، نتیجے کوئی خاص برآمد نہیں ہوتا، سامنے نہیں آتا، لیکن یہ کہ میری ان محنتوں کا نتیجہ بھی نکلا۔ پانچ ہی برس کے بعد کچھ لوگوں نے قبر کس لی، ساتھی بن گئے، انجمن خدام القرآن قائم ہوئی۔ 15 برس اب اس کو بھی ہو گئے، اس لیے کہ کہاں 72 اور کہاں یہ 87۔ 21 مارچ 1972 کو ان لوگوں نے دستخط کیے تھے اس قرارداد تاسیس پر، تو پورے اب 15 برس ہو چکے۔ اللہ کے فضل و کرم سے انجمن بھی ہے، اس کا ادارہ بھی ہے، قرآن اکیڈمی قائم ہوئی ہے۔ قرآن اکیڈمی کے ذیل میں ہم نے پہلے دارالمقامہ کی اسکیم چلائی تھی، یونیورسٹی میں، کالجز میں زیر تعلیم طلبہ وہاں رہیں، انہیں کچھ ہم عربی پڑھائیں، کچھ دینی تربیت کریں۔ اس کے بعد معہد ثانوی کی اسکیم شروع کی، مڈل کلاس لڑکوں کو لے کر ان کے ساتھ یہ کہ عربی زبان کے لازم کر کے میٹرک کا امتحان سے تیاری کرائی جائے۔ 2 سالہ اسکیم ہم نے شروع کی، ایم اے ایم ایس سی لیے جائے، بی اے بی ایس سی کو بھی اکوموڈیٹ کیا، کسی شاز ایف اے ایف ایس سی کو بھی، انہیں وظائف بھی دیے تاکہ وہ 2 سال میں عربی پڑھ لیں، کچھ قرآن کا پورا ترجمہ پڑھ لیں، حدیث نبوی میں مشکات شریف جو ہے وہ کم سے کم پڑھ لیں، دینی علوم کے ساتھ ایک تعارف ہو جائے، اور ایک یہ کہ فاؤنڈیشن بن جائے کہ وہ خود بھی آگے مطالعہ کر سکے۔ تو الحمدللہ کہ اس کے بھی 3 بیچ ہمارے نکل چکے ہیں۔ پھر یہ کہ کچھ نوجوانوں کو ہم نے اس قرآن اکیڈمی کا رفیق بنایا، وہ فیلوز ہیں، وہ اپنی زندگیاں فیصلہ کر کے آئے کہ کوئی اور کیریئر نہیں، کچھ اور نہیں کریں گے، یہی کام کریں گے، تعلیم و تعلم قرآن۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ تم میں سے بہترین لوگ ہوئے جو قرآن سیکھیں، قرآن سکھائیں۔ اب یہ کام جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو صلاحیتیں دے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے اندر جذبہ ہو اس میں صلاحیت بھی ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دو دولتیں یکجا ہو کر مل جائے تو کیا کہنے، سونے پر سہاگا، نور لگا نور، لیکن جذبہ بھی اگر ہے تو اللہ کے ہاں اجر و ثواب تو محفوظ ہے۔ صلاحیت ہے تو یقیناً اس جذبے کے اندر، مجھے وہ آیت یاد آ رہی ہے کہ ایک ہے کلمہ طیبہ، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، جو کلمہ طیبہ ہے اچھی بات، اس کے اندر ایک فطری طور پر انہیرنٹ صلاحیت ہوتی ہے اوپر اٹھنے کی، لیکن اگر عمل صالح بھی ساتھ ہو تو پھر وہ اس کو اٹھاتا ہے، وہ اس کو اٹھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو جذبہ ہو اور صلاحیت ہو اور وہ کوئی کام کر سکے کہ اعلیٰ ترین علمی سطح پر قرآن کی ہدایت و رہنمائی کو دنیا کے سامنے پیش کر سکے، یہ قرآن اکیڈمی کا منصوبہ ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری ان کوششوں کو بہرحال اس درجے تک جتنا بھی ہے برابر فرمایا، اور میں اس سے مطمئن ہوں کہ میں نے جو بھی اپنی توانائیاں لگائی ہیں اس کا جو نتیجہ سامنے آیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے میں مطمئن ہوں، اور آگے کے لیے میں خود بھی دعا کرتا ہوں، آپ حضرات سے بھی استدعا ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پودے کو پروان چڑھائے۔ ایک اور شکر جو میں اللہ تعالیٰ کا کرتا ہوں، علی رؤوس الاشہاد آپ لوگوں کو گواہ بنا کر کہ یہ 15 برس ایک تاریخ ہے، اہل لاہور کے سامنے ہے، کہیں مخفی تو نہیں ہے، کسی دور دراز گوشے میں بیٹھ کر تو یہ کام نہیں ہوا۔ صرف قرآن اکیڈمی کی تعمیر پر بھی 50 لاکھ سے زائد روپیہ خرچ ہو چکا ہے، اس کا جہاں تک پلاٹ تھا وہ تو ہمیں ایک صاحب نے گفٹ کر دیا تھا، ہبہ کر دیا تھا، لیکن اوپر تعمیرات کا ایک سلسلہ جو ہوا ہے، لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس پورے عرصے کے دوران اس نے صرف اپنے فضل و کرم کا سایہ رکھا ہے ہم پر، نہ عمراء کا کوئی سایہ ہمارے سروں پر ہے، نہ حکومت کا کوئی سایہ ہمارے سر پر ہے، بلکہ سایہ سر پر ہونا کیا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ نہ حکومت کا اور نہ وزراء کا اور نہ عہدیداران کا اور نہ عمراء کا کوئی سایہ پڑا ہے ہمارے اس ادارے پر، ہماری سنجوبل پر۔ یہ اتنے سال ہو گئے، 1977 سے لے کے آج تک سالانہ کانفرنسیں ہو رہی ہیں، بڑی شاندار کانفرنسیں ہوئی، اس درجے وہ کامیاب ہوئی کہ قرآن کانفرنس کا لفظ جو اس سے پہلے دنیا میں کہیں تھا ہی نہیں، ہر طرح کی کانفرنسیں ہوتی تھی، قرآن کانفرنس نام کی کوئی شے تو نہیں تھی، وہ تو پہلی مرتبہ 1977 میں ہم نے قائم کی، لیکن اس کے بعد آپ نے کتنا عام دیکھا یہ لفظ قرآن کانفرنس۔ اسی طریقے سے جو یہ ادارہ قائم ہوا مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور، پھر اسی پیٹرن کے اوپر اور ادارے وجود میں آ گئے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی یہ ادارے کام کریں گے اللہ انہیں خیر کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پر اگر یہ بیس ہے تو کیا کہنے ہیں، اس میں تو ہزاروں اور لاکھوں چاہیے ادارے، کروڑوں افراد اس کے اندر لگ جائے، اس میں تو دو چار آدمی اور ایک دو اداروں سے ہونے والا کام نہیں ہے، لہذا اور اداروں کا قائم ہونا اور افراد کا اس کام میں لگنا ہمارے لیے قطعاً کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس سے ہمارا دل تنگ ہو، بلکہ ہمیں اس میں مزید اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس رخ پر جو کام بھی ہوگا اس کے اجر و ثواب میں ہمارا حصہ شامل رہے گا۔ ایک کام کا آغاز کرنا، ایک طرف توجہ کو منعطف کر دینا، یہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہمیں ملی ہے، اب جو کام بھی ہوگا، جو خیر وجود میں آئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمارا جو ہے وہ کریڈٹ شامل رہے گا۔ میں نے ایک شعر وہاں بھی سنایا تھا، ایک مصرع کہ محبت کیوں جمع گردت رقابت عزم آخیزت، ہمارا محبوب ہے یہ قرآن کریم، جس کو بھی اس قرآن سے محبت ہے اس سے بھی ہمیں محبت ہے، ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ اس قرآن سے کوئی محبت اور کیوں کرے، یہ دنیاوی رقابتیں ہوتی ہیں، یا تو یہ کہ جو عام دنیاوی محبت جس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ جو آپ کا محبوب ہے اس کے ساتھ کوئی اور بھی محبت کر رہا ہے تو آپ جو ہے اس کے دشمن ہو گئے، رقابت ہو گئی، یہ دنیاوی معاملات ہیں، یا پھر دکانداریوں میں یہ ہوتا ہے، اگر خلوص ہے اور دین کے لیے ہی واقعتاً کام مقصود ہے تو رقابت کا کیا سوال ہے۔ محبت چون جمع گردد رقابت عزم آخیزت، رقابت ختم ہو جاتی ہے، تو ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، لیکن یہ کہ خاص طور پر جو میں شکر اس وقت کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ بھی میں اعتراف کرتا ہوں یہ کوئی سوچی سمجھی بات نہیں تھی میری، یہ ایک مزاج تھا جو اللہ نے بنایا تھا، صرف ایک مرتبہ ان 15 سالوں کے دوران ضیاء الحق صاحب کا ایک پیغام پڑھ کر سنایا گیا، ہمارے آج تک نہ کوئی صدر صاحب آئے نہ ہم نے کبھی بلایا، یہ نہیں ہے کہ ہم نے بلایا ہو وہ نہ آئے ہو، وہ تو میں کہتا ہوں سر کے بل چل کر آتے، اس لیے کہ ضیاء الحق صاحب نے خود 1977 میں مجھے فون کر کے پیغام دلوایا تھا، اگلے روز کانفرنس شروع ہو رہی تھی، ہماری کانفرنس تو ہوتی ہے مارچ اپریل میں، لیکن اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا 1977 میں تو ہنگامے چل رہے تھے سیاسی، وہ کانفرنس نہیں ہو سکی، 1977 میں یہ آ گیا جولائی میں، 1977 کے نومبر میں حالات کچھ پرسکون تھے تو ہم نے کانفرنس منعقد کی، ضیاء الحق صاحب کا فون آیا مجھے، انہوں نے خود بات کی کہ میں آپ کی کانفرنس کل شروع ہو رہی ہے میں پیغام دینا چاہتا ہوں، اور یہ ذرا آپ پیغام نوٹ کر لیں، وقت نہیں ہے، میں بعد میں اسے لکھوا کر کتابت کروا کے بھی بھجوا دوں گا، اس وقت ذرا صدیق صالح صاحب سے وہ ٹیلی فون پر آپ ڈکٹیشن لے لیں۔ تو وہ ایک پیغام تھا، اس لیے کہ میں صاف کہا کرتا ہوں ضیاء الحق وہ شخص ہے کہ جس سے کچھ نہ کچھ دھوکہ میں نے بھی کھایا ہے، دوسروں نے بہت کھایا، میں نے کم کھایا، لیکن یہ کہ کھایا ضرور ہے، اس وقت یہی سمجھا تھا کہ یہ شخص واقعتاً کچھ کرنا چاہتا ہے، اگرچہ 1977 کی اسی کانفرنس میں جہاں پھر وہ ان کا ٹیلی فون سے وصول شدہ پیغام سنایا گیا، میں نے تقریر کی تھی وہ ریکارڈ پر ہے، کہ میں نے ضیاء الحق صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب جب اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے تو اب پورے اسلام کو نافذ کیجئے، کسی تدریج کے چکر میں نہ پڑ جائیے گا، اور یہ کہ فضا تیار کر لوں اور وہ بھی راضی ہو جائے اور یہ بھی راضی ہو جائے، اور میں نے یہ الفاظ کہے تھے تاریخی الفاظ کہ مجھے یہ پتا ہے کہ اگر آپ اس معاشرے کے اندر پورے اسلام کو نافذ کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ معاشرہ قبول نہ کرے اور یہ اٹھا کر آپ کو پھینک دے، لیکن اگر آپ اپنی حکومت کا ختم ہو جانا گوارا کر لیں لیکن اسلام کے ساتھ اپنی وفاداری کے اندر کوئی کمزوری نہ آنے دیں تو یہ تو ایک بہت بڑی مثال ہوگی جو لاکھوں اور کروڑوں ذہنوں کے اندر اور دنوں کے اندر اس ایمان کے جذبے کو روشن کر دے گی۔ کہ اگر ایک بادشاہ یہ الفاظ سے میرے یہاں موجود ہیں وہ حضرات جنہوں نے الفاظ مجھ سے سنے براہ راست اور چھپے ہیں یہ میثاق میں، اگر ایک بادشاہ انگلستان کا بادشاہ ایک عورت کی محبت میں وہ اگر تخت حکومت کو چھو کر مار سکتا تھا، اور اس وقت کا انگلستان آج کا نہیں، آپ کو یاد ہوگا ایک نظم ہم پڑھا کرتے تھے میٹرک میں، لندن برج از گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن، اب وہ لندن برج کا تو پورا برطانیہ ہی گوئنگ ڈاؤن ہو رہا ہے، وہ سنک کر رہا ہے، لیکن وہ دور جبکہ وہ مملکت تھی جس پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا، وہ عظیم ترین دور، اس دور میں ایک بادشاہ نے ایک عورت کی محبت میں تخت حکومت کو جو ہے ٹھوکر مار دی، تو اے ضیاء الحق اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے تو یہ بھی ایک دنیا میں مثال ہوگی کہ ایک شخص نے ایک جرنیل نے اسلام کے ساتھ اپنی وفاداری کو مقدم رکھا ہے اور اگر حکومت نہیں چلی ہے تو اس کو ٹھوکر مار دی، یہ بات بھی میں نے کہی تھی۔ بہرحال بعد میں جو کچھ ہوا اس میں میں بات نہیں کرنا چاہتا، کیا ان کے عزائم سامنے آئے، کیا نقشہ بنا ہے، وہ تو یہ کہ حساب کا ایک دن آنے والا ہے، کیا جب کہ دنیا میں بھی یوم الحساب آ جائے، لیکن آخرت کا یوم الحساب تو آ کر رہے گا، حساب کتاب ہو جائے گا۔ تو وہ صرف ایک مثال ہے 15 برس میں کہ ایک صدر مملکت کا پیغام ہمارے یہاں پڑھ کر سنایا گیا، نہ کسی کو دعوت دی گئی، نہ کسی سے پیغام لیا گیا، نہ کسی گورنر، نہ کسی وزیر، نہ کسی سرکاری، کسی اور اعلی عہدیدار کو، کوئی اگر آیا ہے تو اپنی ذاتی حیثیت کے اندر، ایک عالم کی حیثیت سے، دانشور کی حیثیت سے کوئی آیا ہے تو آیا ہے۔ تو یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اگرچہ تصوف کے میدان میں ہونے کا مدعی نہیں ہوں، میں اس کوچے کے اندر میں خود کہتا ہوں جہاں تک ذہنی اور فکری اور قلبی ایک ہے نسبت اور وابستگی وہ ہے، عملاً میں نے اس کوچے میں قدم نہیں رکھا، یہ کوچا بڑا پرخطر ہے، جہاں اس میں بہت بھلائیاں ہیں وہاں فی زمانہ اس کے اندر خطرات بھی بہت ہیں، لیکن یہ کہ یہ میں جانتا ہوں میرا ذہن ادھر منتقل ہوا کہ تصوف کے شعبے کی تو خاص یہ بات رہی ہے کہ وہ لوگ جو واقعتاً اولیاء اللہ اور جو واقعتاً علماء ربانی ہوتے تھے وہ سرکار دربار سے کوسوں دور بھاگتے تھے، وہ کبھی سرکار دربار کا طواف نہیں کرتے تھے، نہ ان کے ہاں سرکاری درباری لوگوں کی آمد و رفت ہوتی تھی۔ چنانچہ سلطان الہند حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ معاملہ مشہور ہے تاریخ میں، ان کے زمانے میں 6 بادشاہ بیٹھے ہیں یکے بعد دیگرے تخت دہلی پر، کہا یہ جاتا ہے 2 حکومتیں قائم تھیں اس وقت، ایک حکومت سیاسی وہ تو خلجیوں کی اور بادشاہوں کی تھی، اور دوسری روحانی حکومت وہ سلطان الہند نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی، بادشاہ اجازت طلب کرتے تھے کہ حاضر ہونا چاہتے ہیں، نظام الدین کا کہنا جانا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، صرف ایک مناظرے کے لیے گئے ہیں، یہ جو معاملہ ہو گیا تھا موسیقی یہ قوالی کے سلسلے میں اس میں ایک اختلاف رائے تھا علماء کے درمیان مزامیر کا استعمال، اس کے ضمن میں تو وہ ایک مناظرے کے لیے گئے ہیں، اس کے علاوہ کبھی ان کا داخلہ نہیں ہوا، اور مسا اوقات ایسا ہوا کہ بادشاہ نے اجازت چاہی کہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، اجازت نہیں دی، ایک بادشاہ نے یہ کہا کہ آپ کیسے مجھے روک سکتے ہیں جب سب لوگ آتے ہیں، دروازہ آپ کا کھلا میں بھی آ جاؤں گا، تو اسے جواب میں کہلوا دیا کہ فقیر نے اپنے گھر کے 2 دروازے رکھے ہوئے ہیں، بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہوگا، فقیر دوسرے سے نکل جائے گا۔ تو یہ روایات ہیں ہمارے علماء کی اور ہمارے اولیاء اللہ کی اور علماء ربانی کی، کسی درجے میں میں ان کے پاؤں کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں ہوں، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہی کسی نہ کسی درجے میں معاملہ ہمارے اس کام کر رہا ہے، نہ یہ کہ کسی حکومت کا، کوئی باہر کا، کوئی اندر کا، کوئی معاملہ نہیں، کسی سے سروکار نہیں، جو بھی کام ہوا ہے یہاں لوگوں کے تعاون سے ہوا، اور وہ بھی میں عرض کر دوں وہی لوور مڈل کلاس یا زیادہ سے زیادہ اپر مڈل کلاس، کسی بہت بڑے سرمایہ دار کا بھی کوئی سایہ ہمارے سروں پر نہیں ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کسی اور کا سایہ نہ ہو، صرف اس کی رحمت کا سایہ رہے اور اسی کے فضل و کرم کا، اور وہ بھی بالواسطہ بھی نہ ہو، بلا واسطہ اسی کا سایہ جو ہے وہ ہمارے ان کاموں پر رہے۔ تو میں نے اس وقت عرض کیا، 2 چیزیں مجھے اس ضمن میں عرض کرنی ہے کیونکہ اب ہم اس سے شروع کر رہے ہیں، ایک مرحلہ ہے قرآن کالج کا، وہ آپ کے علم میں آ چکا ہوگا، شاید اخبارات میں بھی آپ نے پڑھا ہو، اب یہ ایک نئی اسکیم ہے، قرآن آڈیٹوریم بنانا چاہتا ہوں اور ایک قرآن کالج۔ قرآن کالج کا فلسفہ یہ ہے کہ ایف ایس سی پاس طلبا کو لے کر 3 سال میں گریجویشن ہم کرائیں گے انہیں، 2 سال میں نہیں 3 سال میں، پنجاب یونیورسٹی کا باقاعدہ امتحان پاس کرائیں گے، لیکن جو اضافی سال ہم لے رہے ہیں اس میں ہم انہیں عربی زبان کی اتنی پختہ بنیاد، کہ وہ براہ راست کتاب و سنت کا مطالعہ کر سکے اور پورے قرآن کا ترجمہ. یوں سمجھیے کہ جو دو سالہ کورس ہم نے شروع کیا تھا وہ تو تھا ایم اے ایم ایس سی بی اے بی ایس سی کے بعد والوں کے لیے, یہ اب ہم نے ایک بڑے پیمانے پر بات شروع کی ہے کہ جو ایف اے ایف ایس سی میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں, بہت سے نوجوان اچھے بڑے صلاحیتوں والے, کہ جو مثلاً کسی نے پری انجینئرنگ کیا ہے, اب انجینئرنگ یونیورسٹی میں یا کالج میں داخلہ نہیں مل رہا, اب پریشان ہے, اب وہ کوئی بی ایس سی کریں گے, کوئی ادھر جائیں گے, کوئی ادھر جائیں گے, ایک آتا ہے ان کے لیے ایک ری تھنکنگ کا ایک موقع آتا ہے, اکثر لوگ کوئی فیصلہ کرنے کا مرحلہ آتا ہے. کسی نے پری میڈیکل کا معاملہ کیا ہے, وہ بھی چاہے چند نمبروں سے رہ گیا, اب یا تو کوئی ہے کروڑ پتی باپ کا بیٹا تو وہ تو باہر بھیج دے گا, لیکن یہ کہ اگر کسی کا معاملہ ایسا بھی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھی ایک آ جاتا ہے ایک ایسے موڑ کے اوپر کہ مجھے کوئی اور فیصلہ کرنا پڑے گا, کہ ایس ایس سی تو کی ہے لیکن یہ کہ اب آگے میڈیکل کالج کا داخلہ نہیں مل رہا. یہ نوجوان بہترین سرمایہ ہے ہمارا, اس لیے کہ سائنس کا ان کا کچھ نہ کچھ ذہن بن چکا, خاص طور پر میڈیکل والے بچے جو ہیں ان کا جو مینٹل ہورائزن ہے بہت وسیع ہوتا ہے, انہوں نے کچھ فزکس بھی پڑھی ہے, کچھ کیمسٹری بھی پڑھی ہے, کچھ باٹنی, کچھ زوالوجی, یوں سمجھئے کہ سائنس آف دی لیونگ میٹر اینڈ سائنس آف دی ڈیڈ میٹر, ان دونوں سے کچھ نہ کچھ ان کا تعارف ہو چکا ہوتا ہے. اس ذہن کے ساتھ آ کر اب قرآن کو پڑھیں, اور اگر اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دے کہ اب وہ قرآن کو جذب کریں اپنے اندر, اور ظاہر بات ہے یہ میں نے لکھا بھی اپنے کتاب میں کہ قرآن سے اخذ انسان کر سکتا ہے اپنے ظرف ذہنی کے مناسبت اور تناسب سے, جتنا اپنا ذہن بڑا ہوگا اتنا ہی قرآن سے زیادہ لے گا, اپنا ظرف ہی چھوٹا ہے تو سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہوا انسان ہاتھ میں بالٹی چھوٹی سی ہے تو بالٹی بھرے گا اور کیا کرے گا, سمندر میں کمی نہیں ہے پانی کی لیکن اپنا ظرف محدود ہے. اسی لیے قرآن کا علم کا معاملہ تو اتھا ہے, نا پیدا کنار ہے, لیکن لے تو سکتا ہے شخص اپنی صلاحیت کے مطابق, اپنے وسعت ذہنی اور ظرف ذہنی کے مطابق. تو یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ خاص ہمارا ٹارگٹ ہے. تو اس میں اب آپ حضرات سے جو تعاون درکار ہے وہ دو طرح کا ہے. پہلا اور اہم تر تعاون تو یہ ہے کہ ایسے بچوں کی تلاش میں ہمارا ہاتھ بٹائیے, ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کیجئے کہ یہ سب سے اعلیٰ کیریئر ہے جس سے اونچا کیریئر کوئی نہیں. میں نے ابھی جو تقریب ہوئی تھی اس میں عرض کیا تھا کہ آپ میں سے ہر شخص بھی اس وقت اپنے گریبان میں جھانکے, خود اپنا جائزہ لے, اگر محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم رسالت پر کچھ بھی یقین ہے, آپ کے فرمان پر کچھ بھی بھروسہ ہے کسی درجے میں, تو وہ الفاظ سامنے لائیے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے. پھر اس کیریئر کو چھوڑ کر اپنے بچوں کو اور کدھر لے جا رہے ہیں, فأين تذهبون, کہاں جا رہے ہو, کدھر جا رہے ہو, اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف, اونچے کو چھوڑ کر نیچے کی طرف, کون معقول آدمی وہ روش جو ہے اختیار کرے گا؟ یہ ہم کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں برانا مانیے یقین نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ ہے اور یہ ادنا ہے. اور پھر اس کا تجزیہ کیا ہوگا؟ ہمیں یقین نہیں ہے محمد کے فرمان پر صلی اللہ علیہ وسلم. اگر فرمان حضور کا درست ہے اور اگر ہمارا ایمان حضور پر صحیح ہے تو پھر اپنے بچوں کے لیے اس کردار کو, اس کیریئر کو اختیار کر کے دکھائیے, وہ ثبوت ہوگا. یہ نہیں کہ ہم کہیں گرے پڑے بےچارے جن کا کوئی اور راستہ نہ ہو, وہ صرف جو ہے وہ ایسے تجربے ہمیں ہوئے ہیں, بڑے تلخ تجربے ہوئے ہیں, لیکن میں آج کس نے بڑے پیمانے پر کبھی میں نے اپنی یہ بات اس طرح کھول کر بیان بھی نہیں کی, اور ہم نے اس کے لیے اگرچہ طے کر لیا تھا قرآن کالج کا اشتہار ایڈمیشن کا آ چکا ہے اخبارات میں, اور رمضان کے بعد ہم اسے شروع کر رہے تھے, لیکن بعض دوستوں نے توجہ دلائی کہ ابھی لوگوں کے سامنے یہ بات آئی نہیں ہے اس طرح کھل کر, تو اس لیے آپ ذرا اس کو ملتوی کیجئے. خیال تو یہ تھا کہ ایک سال ملتوی کر دیں, لیکن ہم نے صرف یہ تبدیلی کی ہے کہ اب وہ سیشن ہم ستمبر میں داخلہ کر کے اور اکتوبر میں ہم اسے شروع کریں گے, جو بھی کالجز کا یونیورسٹیز کا ریگولر ٹائم ٹیبل ہے اسی کے مطابق. تو یہ اب ہمارے پاس چار پانچ مہینے ہیں, اس میں میں خاص طور پر آپ حضرات سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اس کام میں سب سے زیادہ مجھے اس کام میں تعاون درکار ہے. وہ ہم نے جو پروسپیکٹس کا لحاظ خوشنما شائع کیا ہے وہ یہاں مل جائے گا, اس کے ساتھ ہی اس کا داخلہ فارم بھی ہے اور اس کی ایک قیمت بھی ہے, یہ نہیں کہ یہاں پر ہم اس کو ہزاروں کی تعداد میں مفت تقسیم کر سکیں, 10 روپے میں آپ کو وہ ملے گا, اس میں اگر 2-4 روپے بچ جائیں گے انجمن کو چندہ سمجھیے, لیکن یہ ہے کہ وہ آپ اس کا پروسپیکٹس لیجئے اور اس میں داخلہ فارم بھی ہے, داخلہ فارم آپ بعد میں اور منگا گے ہم دے دیں گے, لیکن پہلا چندہ جو مجھے آپ سے درکار ہے وہ بچوں کا, نوجوانوں کا چندہ ہے. انسان بارزوس
میں اللہ کو گواہ بنا کر اس کا شکر ادا کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے بھی. آج تک مجھے پیسے کی کمی کبھی محسوس نہیں ہوئی, یہ اس کا فضل رہا ہے. وہ مجھے آئے مبارکہ, اگرچہ میں مدعی نہیں ہوں کہ اس کے پہلے حصے کا میں مصداق ہوں, کہ وہ میت تقی اللہ, اللہ مجھے ان میں سے بنا دے اور حقیقی تقویٰ مجھے عطا فرما دے. لیکن دوسرے حصے کا حق وہ میرے اپنے تجربے میں آیا ہے کہ یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب, اللہ وہاں سے ضرورت پوری کرتا ہے کہ مجھے گمان تک نہیں ہوتا, مجھے پتہ تک نہیں ہوتا انجمن خدام القرآن کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اور خرچ ہو رہے ہیں اور یہ سارا کام چل رہا ہے. میں تو اپنے کام میں کام لگا ہوا ہوں, میرا کام درس و تدریس ہے, میرا کام تقریریں ہیں, میرا کام تحریر ہے, میں اس میں لگا ہوا ہوں. میرے ساتھی ہیں, گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں, یہاں میرے رازدار اور بھی ہیں, انہوں نے ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں, کام کر رہے ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا, ہر شخص سے کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ کسی کو سرمایہ دار گروپ کا کوئی خاص ہمارے ساتھ نام کہیں اٹیچ ہو گیا ہو, جھوٹے طور پر یا سچے طور پر, کوئی ہے ہی نہیں. ہمارے لیے تو سارا جو سرمایہ ہے وہ اللہ کی دین ہے جو ہمیں عطا فرماتا ہے. اور میں نے عرض کر دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپر مڈل کلاس کے لوگوں کا تعاون ہے جو میرے اس طریقے کار سے, میرے اس کام سے دلچسپی کی بنا پر پیدا ہوا ہے. تو آج پہلا تو مجھ سے آپ سے مطالبہ یہ ہے میرا کہ آپ ان نوجوانوں کی تلاش میں, محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں گمن, وہ نوجوان چاہیے کہ جو ایک مشن بنا لے اسے کہ اب قرآن پڑھنا ہے, قرآن سیکھنا ہے. پھر یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا میں وہ نیچے ہو جائیں گے اور میرے کسی مسجد کے مولوی بن جائیں گے. ہم نے تو صرف ایک ہی سال اضافی لیا نا, اس کے بعد انہیں گریجویشن کرا دیں گے, عربی انگریزی اسلامیات اس کے ساتھ جو چاہے اکنامکس پڑھے, اکنامکس میں ایم اے کرے نکل جائے کسی میدان میں, کوئی ایم بی اے کرے نکل جائے. اسی طریقے سے ہم پولیٹیکل سائنس پڑھا دیں گے, لا کر لیجئے لا میں کرے جائیے. اور اب تو اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہے اس ملک میں اسلام آنا ہے تو اسلامی قانون کی تو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی, اور سب سے زیادہ ضرورت ہوگی کہ وہ لوگ قرآن و سنت سے براہ راست واقف ہوں. وہ چیز جو ہے وہ بنیاد ہم انشاءاللہ ان کو فراہم کر دیں گے. تو یہ نہیں ہے پھر یہ کہ لیکچرر بنے اور چیزوں میں ایم اے کرے, انگریزی میں جائے, عربی میں جائے, یہ راستے سارے کھلے ہوں گے, کوئی راستہ بند نہیں ہوگا. ہاں سائنس کے مضامین کا ہمارے یہاں اہتمام نہیں ہوگا, وہ تو جو وہ لے آئیں گے ایف اے ایف ایس سی والے, اپنا جو انیشل کیپیٹل ہے سائنس معلومات کا اسے بھی ہم بہت قیمتی سمجھتے ہیں. لیکن آگے ہماری یہ تدریس جو ہے وہ بنیادی طور پر عربی اور انگریزی جو مضامین کے لازمی ہے, اور اسلامیات اور اس کے ساتھ کوئی ایک مضمون, سوشیولوجی ہو, فلاسفی ہو, ہسٹری ہو, اکنامکس ہو, پولیٹیکل سائنس ہو, اس طرح کے مضامین جو ہے. تو میں پھر وقت بہت زیادہ ہو گیا, میں آپ سے عرض کروں, مختصر کر رہا ہوں بات, کہ اس کام میں تعاون کیجئے, اور جو حضرات بھی اس کے لیے محنت کرنا چاہیں وہ شاید یہاں تو محدود تعداد میں ہوں گے, لیکن یہ کہ کالج کا پراسپیکٹس یہاں سے مل سکے گا, ورنہ بعد میں آپ لے لیجئے انجمن سے, ہمیں کہیے, پتہ لکھوا دیجئے, ہم پہنچا دیں گے, وہ 10 روپے میں آپ کو مل جائے گا. دوسرا, پہلی مرتبہ زندگی میں 10 برس مجھے یہاں ہو گئے ہیں اس مسجد کے اندر یہ خدمت سر انجام دیتے ہوئے. اس سے پہلے تقریباً 10 برس ہی مسجد خضرہ میں خدمت سر انجام دی. آج تک میں نے کبھی بلتستان کی کسی مسجد کے لیے اور کبھی گلگت کے لیے اور کبھی کہیں اور کے لیے تو کبھی چندہ کروایا ہے, کبھی بھی انجمن خدام القرآن کے لیے کوئی تعاون کی میں نے اپیل اس جگہ پر نہیں کی. لیکن اب وہ وقت آیا ہے کہ مجھے اس کے لیے آپ حضرات کو متوجہ کرنا میرے لیے ضروری ہو گیا ہے, اس لیے کہ قرآن کالج کا اور آڈیٹوریم کا یہ منصوبہ ہے ہم نے شروع کر دیا توکل علی اللہ. بہت ہی تھوڑے سے پیسے جو تھے انیشیل وہ ہم نے اس پہ لگا دیے ہیں, لیکن یہ کہ اب اگر اس کے اندر فنڈس کی کمی آئی تو وہ منصوبہ پورا کا پورا مؤخر ہوتا چلا جائے گا. تو جو حضرات بھی میرے اس کام میں یہاں شرکت فرماتے رہے ہیں, آتے ہیں, جو مجھ سے دلچسپی رکھتے ہیں, جن کو اس کام کے ساتھ دلچسپی ہے, اللہ نے انہیں کوئی پیسہ عطا فرمایا ہے, تو یہ موقع ہے کہ وہ اب ذرا ہمت کر کے اس کے لیے اور ذرا دل کھول کر اس میں تعاون جو ہے اس کے لیے آمادہ ہو. اس کے لیے قرآن کالج کا ایک بہت حسین بروشر ہم نے شائع کیا ہے, وہ بھی یہاں مل جائے گا, لیکن وہ بھی 10 روپے دے کر. یہ 10 روپے میں وہ وہاں سے آپ کو بروشر مل سکے گا, وہ آپ لے لیجئے, اس سے آپ کو پورا نقشہ کار سامنے آ جائے گا. جن حضرات کو اللہ تعالیٰ ہمت دے وہ بروشر بھی لے لیں, پراسپیکٹس بھی لے لیں, تو 20 روپے ہے, کوئی اس کے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اس کام کے اندر گویا کہ ان کے تعاون کا ایک پیسہ تو آج ہی سے شروع ہو جائے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ ذرا بڑے پیمانے پر اس بروشر کا مطالعہ کر کے یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ انجمن سے اگر حکومت کا کوئی تعاون ہم نے آج تک لیا ہے تو وہ صرف وہ ہے کہ اس کو جو ڈونیشن دی جاتی ہیں, وہ جو ایک عام قانون ہے ہمارے ہاں کہ چیریٹیبل اداروں کو جو ڈونیشن دی جاتی ہے وہ انکم ٹیکس کے حساب میں وہ پھر مستثنا ہو جاتی ہے وہ رقوم. تو یہ ہمیں بھی حاصل ہے سہولت, یہ گویا کہ ایک انڈائریکٹ تعاون جو ہے حکومت پاکستان کا ہمیں حاصل ہے. اس کے معاملے میں میں نے اس لیے ذکر کر دیا ہے کہ چونکہ اس وقت ہمیں وہ 100-200 والے چندوں والی بات نہیں ہے, اس کے لیے تو مجھے اتنی بات کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ کام ہمارا نارمل جو ہے روٹین کا اور ریکرنٹ ایکسپینڈیچر ہمارا وہ پورا ہو رہا ہے. لیکن اس کے لیے تو اب اس وقت بڑے پیمانے کے اوپر آپ حضرات سے تعاون کی اپیل ہے. اس میں یہ چیز یقیناً متعلق ہے کہ یہ علم میں ہو آپ کے کہ اس میں جو بھی رقوم آپ دیں گے وہ انکم ٹیکس کے حسابات میں اگر آپ وہ رسید پیش کریں گے تو وہ وہاں قبول ہوگی, وہ ایگزمپشن ہمارے پاس موجود ہے. یہ دو چیزیں, اور تیسری اور چوتھی دو چھوٹی چھوٹی چیزیں, انجمن کے سالانہ محاضرات شروع ہو رہے ہیں. میں نے پچھلے جمعے میں بھی اعلان کر دیا تھا, یکم اپریل کو پہلا اجلاس ہوگا, اس کا عنوان ہے پاکستان میں شریعت اسلامی کا نفاذ. دوسرے دو تاریخ کو جو اجلاس ہوگا اس کا موضوع ہے استحکام پاکستان. تیسرے دن خاص طور پر مسئلہ سندھ, یہ جمعے کی شام کو 3 تاریخ کو جو ہوگا. اور چوتھے دن پاکستان میں اسلامی انقلاب یا اقامت دین کا طریقہ کار. یہ 4 عنوانات ہیں, نہایت اہم ہیں. یکم اپریل سے 4 اپریل تک ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اس درجے کی ہم پبلسٹی کر سکیں جیسی کہ آپ دیکھتے ہیں آج کل دنیا میں رواج ہو گیا ہے. وہ اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں, بمشکل وہ پیسے ہم نے نکالے ہیں کہ جو اخبارات میں ایک اطلاع, یہ 2 مرتبہ چھوٹا سا 1 انچ کا اشتہار ہم نے دیا ہے, اور اسی طریقے کے اشتہارات اور بھی آ جائیں گے. لیکن اصل میں تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان محاضرات کے اندر زیادہ سے زیادہ پابندی وقت کے ساتھ اور ذوق و شوق کے ساتھ شرکت, یہ آپ گویا کہ اس انجمن کے ساتھ تعاون کا ایک حصہ سمجھیے. اس لیے کہ بہرحال وہ ہمارا ایک سالانہ فنکشن ہے, اور کسی بھی اس طرح کے فنکشن میں حاضرین کی تعداد اور ان کا ذوق و شوق, یہ اس کی کامیابی کا سب سے بڑا انڈیکس ہوتا ہے. کوئی اور فارم کنٹرول نہ ہو, کوئی اور پبلسٹی نہ ہو, لیکن محسوس ہو کہ اس کام سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں جو اپنا وقت نکالتے ہیں اور آتے ہیں, تو یہ میرے نزدیک سب سے زیادہ حوصلہ افزائی والی بات ہے. اور آخری بات یہ کہ انجمن خدام القرآن کا جو ماہنامہ مجلہ نکلتا ہے, جس کا کبھی کبھی آپ یہاں اعلان سنتے رہتے ہیں, حکمت قرآن جو شروع کیا تھا ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مغفور نے, اسے میں نے پھر دوبارہ جاری کیا, وہ بند ہو چکا تھا. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مسجد کا حج نمازی تو کم سے کم اس کا خریدار ہونا چاہیے, وہ سالانہ چندے کے ساتھ, اور جنوری کے مہینے سے اس کی جو ایک نئی گیٹ اپ اور نئے شان کے ساتھ اس کے معیار اعتبار کو بھی بہتر کیا گیا ہے, مضامین کا جو معیار ہے اسے بھی بہتر کیا گیا جنوری 1987 سے. تو ان تمام چیزوں کے پیش نظر میں آپ سے اپیل کروں گا کہ اس ماہانہ جو ہے اس مجلے کی بھی آپ خریداری نہ صرف یہ کہ خود قبول کریں, دوسروں کو بھی اس کی طرح متوجہ کریں, بلکہ اہل علم اکثر و بیشتر وہ ہوتے ہیں کہ جو قدردان ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. ہر شخص دیکھے اپنے آس پاس اہل علم میں سے 2-3-4 ان کے نام وہ جاری کروائے, تاکہ وہ جو ہے اس حلقے کے اندر علمی استفادے کے حلقے کے اندر ان کی شمولیت ہو سکے. اور چوتھے یہ ہے کہ جو بھی کاروباری حضرات ہیں وہ اس میں اشتہارات دیں, تاکہ ہم ان کے بدولت اس کا جو بھی معیار ہم نے اب شروع کیا ہے, جنوری فروری مارچ کے پرچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا, اور اس میں بہت اہم مضامین جو ہے وہ شروع ہوئے سلسلے وار, تو جو بھی خریدار بنے کوشش کریں کہ وہ جنوری سے بن جائے, اگرچہ ہمارے پاس تعداد بہت کم ہے, لیکن جو بھی جنوری سے بنیں گے وہ تمام مضامین کے شروع سے ان کے پاس فائل بن جائیں گے. تو یہ دوسری بات تھی. تو 4 باتیں مجھے عرض کرنی تھی. اما بنعمت رب کا فحدث, اس قرآن جو سب سے بڑی نعمت ہے خدا اللہ تعالیٰ کی اس روح عرضی پر, اس کی اس اشاعت کے اندر اس کے چرچے میں انجمن خدام القرآن کے ساتھ تعاون کیجئے. مجھ پر اللہ کا جو فضل ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا, اور وہ بھی اما بنعمت رب کا فحدث, کوئی فخر نہیں ہے, کسی کی توہین میں پیش نظر نہیں ہے, ہاں جو اللہ کے احسانات ہوئے ان کا شکر کرنا ہے, اور آپ حضرات سے آپ کا بھی اب تک جو تعاون رہا اس کا شکریہ میرے ذمہ ہے. اور میں مزید تعاون کے لیے نمبر 1 قرآن کالج کی تعمیر کے لیے قرآن آڈیٹوریم, جس میں کہ ارادہ یہ ہے اگر اللہ کو منظور ہوئے تو پورا ہو جائے گا, ہمیں یہاں کوئی آڈیٹوریم نہیں ملتا, اور 15,000 روپیہ دینا ہمارے بس میں نہیں. پھر یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی ضمانت نہیں کہ کوئی وقت مقرر کر دے تو اس پہ مل جائے گا, اسپیئر ہوا تو مل جائے گا ورنہ نہیں. اب ہم نے طے کیا ہے اللہ کے بھروسے پر کہ اپنا آڈیٹوریم ہوگا. اس میں بہت سے حضرات کا یہ تقاضا ہے کہ تم تفسیر لکھنے کے قائل نہیں ہو یا تمہارے اندر یہ استعداد نہیں ہے, تو درس تو تم نے دیا ہے پورے قرآن کا, ایک دفعہ یہ پورے قرآن کا درس جو ہے تسلسل کے ساتھ ریکارڈ کرا دو. اب اس کے لیے چاہیے اپنا آڈیٹوریم جہاں کا انتظام سارا ہمارے ہاتھ میں ہو. یہ ہے سب سے پیش نظر بڑا مقصد اس قرآن آڈیٹوریم کا. اللہ اگر اس کی تعمیر کرا دے گا اور اللہ مجھے اگر صحت اور قوت دے گا تو یہ کام میرے پرائیورٹیز میں نمبر ون ہے. اس کے لیے وہ ہے قرآن آڈیٹوریم. قرآن کالج میں ایسے نوجوانوں کو اٹھانا ہے کہ جن کا قرآن کے ساتھ ایسا ذہنی رب قائم ہو جائے کہ پھر یا تو وہ ہمتن قرآن کے ہو جائے لگ جائے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں, یا یہ کہ جدھر بھی جائیں قرآن کا کام ضرور کریں. وکیل ہو, پروفیسر ہو, کچھ اور ہو, وہ کہیں پر سرکاری ملازمت میں چلے جائے, سی ایس پی ہو جائے, ایم بی اے ہو, جو بھی کریں لیکن قرآن کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہو چکا ہو. یہ ہے پیش نظر, اس میں مالی تعاون کیجئے. نمبر دو, اس کے لیے نوجوانوں کی تلاش میں ہمارے ساتھ تعاون کیجئے. سب سے پہلا چندہ اپنے گھر سے نکالیے, اپنے بچوں کو ادھر راغب کیجئے, ان کے اندر جذبہ پیدا کیجئے. پھر یہ کہ ان محاضرات کے اندر پابندی کے ساتھ شرکت فرمائیے. اور آخری یہ کہ وہ حکمت قرآن کے سالانہ خریدار خود بنے, دوسروں کو بنائے, اہل علم کے نام اپنے چندوں سے ان کے نام جاری کروائیں, اور یہ کہ اس میں اشتہارات زیادہ سے زیادہ دیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.